الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آج ہم سورہ نساء پڑھیں گے. سورہ نساء کا ربط سورہ آل عمران کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جن مضامین کا ذکر ہے من جملہ ان مضامین میں سے چار مضامین سورہ آل عمران میں ذکر کیے گئے ہیں اور سورہ بقرہ کے مضامین میں سے جو پانچویں مضمون ہے امور انتظامیہ کی تفصیل. تو امور انتظامیہ کی تفصیل سورہ نساء میں ذکر کی گئی ہے اور اسی طریقے سے ایک امر مصلح کا بیان بھی سورہ نساء میں ہے. یہ ربط ہے سورہ نساء کا آل عمران کے ساتھ کہ بقرہ کے چار مضامین آل عمران میں ذکر کیے گئے ہیں اور بقرہ کے پانچویں مضمون جو کہ امور انتظامیہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں ذکر کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک امر مصلح کا بیان بھی ہے. سورہ نساء کا خلاصہ. سورہ نساء دو حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ سورت کے ابتدا سے لے کر وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا یہاں تک ہے, یعنی آٹھویں رکوع تک. اور دوسرا حصہ پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اٹھارویں رکوع تک. پہلے حصے میں چودہ احکام رعیت کا بیان ہے. اور دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ کا بیان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید کا مرکزی مسئلہ ہے مسئلہ توحید, بار بار اس کا اعادہ بھی سورت میں کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مشرکین اور اہل کتاب پر زجرات اور اسی طریقے سے ان کے لیے تخویفات اور مسلمانوں کے لیے بشارتوں کا تذکرہ بھی ہے. اسی طریقے سے سورت کے اندر یہود اور منافقین کے خباستوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو گویا کہ سورت کے اندر تدبیر المنزل اور سیاست مدینہ کا بیان ہے اور سورت کا جو موضوع ہے وہ ہے اہل عرب کا اصلاح اور اسی طریقے سے مومنین کے لیے ضروری احکامات. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. یہ تمہیں نفاق، اور یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، تقویٰ کا اور اتفاق کا. مقتضی تقویٰ الذی خلقکم، یہ مقتضی تقویٰ ہے، اور من نفس، یہ مقتضی اتفاق ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے لہذا اللہ سے ڈرو، اور بنیاد ایک ہے، ایک نفس سے اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا آپس میں متحد رہو کیونکہ تم سب کے سب ایک باپ کے اولاد ہو. پھر پیدائش کے تین صورتیں ہیں، صورت کے ابتدا میں اس کے طرف اشارہ ہے، جاندار بے جان سے پیدا کرنا، اور جاندار جاندار سے جو معروف طریقہ ہے اس سے ہٹ کر پیدا کرنا، اور جاندار جاندار سے معروف طریقے کے مطابق پیدا کرنا. یہ تین صورتیں ہیں پیدائش کی. آدم علیہ السلام جاندار ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے جان مٹی سے پیدا فرمایا. پھر آدم علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت حوا علیہ السلام، جاندار کو اللہ نے جاندار سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا، لیکن وہ جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے پسلی سے پیدا کیا گیا. اور پھر جاندار سے جاندار پیدا کرنا معروف طریقے کے مطابق، جیسے کہ ہم سب دنیا میں آئے ہیں تو زندہ ماں باپ سے اللہ نے پیدا کیا، ہم بھی زندہ، ماں باپ بھی زندہ، معروف طریقے سے ہم دنیا میں آئے ہیں. تو یہ تین طریقے ہیں. وخلق منها زوجها وبث منهما، یہاں کیفیت خلق کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم علیہ السلام سے کس طریقے سے پیدا فرمایا، پسلی سے پیدا فرمایا. اس لیے حدیث میں آتا ہے حضرت نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہے، ٹیڑھاپن اس میں خوبی ہے، اس طریقے سے پسلی میں ٹیڑھاپن خوبی ہے، سلے کرنے کی کوشش نہ کرے ٹوٹ جائے گی، فائدہ اٹھانا ہے تو اسی ٹیڑھاپن کے ساتھ فائدہ اٹھائے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تو یہاں نساء کے بعد بھی کثیرتن مقدر نکالیں گے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرتن، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سے سلسلے کو آگے بڑھایا اور بہت سارے مرد بھی پیدا ہو گئے، بہت ساری لڑکیاں خواتین بھی پیدا ہو گئی، اور وہ دن بدن جو ہے نا وہ گنتی اور تعداد جو ہے نا وہ بڑھتا گیا. اب تو 7 عرب سے بھی متجاوز ہے جو مر گئے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اتقوا ربکم کی تاکید ہے. اس سے پہلے گزرا اتقوا ربکم، تو یہ اسی کے لیے تاکید ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. قرض مانگتے ہیں تو اللہ کے نام پر مجھے کچھ قرض پیسے دے دو، ویسے مانگتے ہو تو اللہ کے نام پر مجھے میرے ساتھ تعاون کرو. اللہ کے نام پر ہم ایک دوسرے سے مانگتے رہتے. والارحام، اور رحم کے رشتوں میں بھی اللہ سے ڈرو. فرشتوں کو پالو اور اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خبر رکھتے ہیں۔ وآتوا الیتام اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے۔ ایک غیطوانی آدمی تھا، اس کے بھائی کا انتقال ہوا تو یتیم بچے کا مال سارا کا سارا چچا کے پاس تھا، اور جب وہ یتیم جوان ہو گیا تو اس نے اپنے چچا سے اپنے مال کا مطالبہ کیا، چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ یتیم بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کے چچا کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی ہے، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو۔ اور اسی طریقے سے ردی کو، یعنی طیب کو ردی کے ساتھ تبدیل نہ کرے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے اموال اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھائے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ وعیدی جب انہوں نے سنی، پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا اس کا مال۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت کے جو شان نزول ہے، بخاری میں آپ نے روایت پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک آدمی کے کفالت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور وہ مالدار تھی، تو مالدار ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور نکاح کرے اور یہ باہر چلی جائے، اور خود ان کو پسند نہیں تھی کہ خود اس سے نکاح کرے۔ دل میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو انصاف نہیں ہو سکے گا، تو خود نکاح کے لیے تیار نہیں تھا، اور باہر رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اگر باہر رشتہ ہوگا تو مال ساتھ چلے جائے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اگر یتیم بچیاں تمہارے زیر کفالت ہیں اور تمہیں اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد انصاف نہیں کر سکو گے، تو آپ ان کے ساتھ نکاح نہ کریں، ان کے بجائے آپ باہر جو پاکیزہ عورتیں آپ کو چاہیے وہاں نکاح کر لیں، اور ان کا نکاح کہیں اور کرا دیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو مسنا و ثلاثہ و رباع، دو کرے، تین کرے، چار کرے، اجازت ہے۔ یہ مسنا و ثلاثہ و رباع، یہ حال واقع ہے ماتوابہ سے، اور یہ قانون تو آپ کو معلوم کہ حال قید ہوتا ہے، تو گویا کہ مسنا و ثلاثہ و رباع یہ قید ہے فنکحو کے لیے۔ فنکحو حکم استحبابی ہے، تو گویا کہ حکم استحبابی کے لیے یہ قید ہے کہ نکاح مستحب ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قید یہ ہے کہ ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، چار سے زیادہ میں قید نہیں پایا جاتا، لہذا وہاں حکم استحبابی بھی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ حکم استحبابی مقید ہے کس کے ساتھ؟ قید کے ساتھ. قید چار تک پایا جاتا ہے، چار سے آگے قید نہیں پایا جاتا تو آگے پھر حکم بھی نہیں پایا جائے گا، وہ جو حکم استحبابی ہے وہ بھی نہیں پایا جائے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ ڈرتے ہو اس بات سے کہ آپ انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً یعنی فَنْكِحُوا وَاحِدَةً، پھر ایک سے نکاح کریں. ما ملکت ایمانکم، اور یا یہ ہے کہ وہ جو باندیاں ہیں اس سے اپنی ضرورت پوری کرے. ذالک ادنا اللہ تعولو، باندی سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بات قریب ہے اس سے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہے اور یہ ڈر تمہیں لگا رہتا ہے کہ انصاف نہیں ہوگا، تو پھر دو تین اور چار نہ کرے، پھر ایک پر گزارا کرے. آج رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا، بہت سارے ہاتھ آگے بڑھے. آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو سارے ہاتھ پیچھے رہ گئے، ابو دجانہ کا ہاتھ پھر آگے بڑھا. تو صحابہ کرام کمزوری نہیں دکھاتے تھے میادینی جہاد کے اندر، اور ان کے جوہر امت کے سامنے ہیں، ان کی قربانیاں امت کے سامنے ہیں، ان کی بہادریاں اور شجاعت وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن کامل مسلمان جو ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں کہ شاید مجھ سے اس کا حق ادا نہ ہو جائے. تو انصاف بیویوں میں بہت مشکل کام ہے. بلا وجہ کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہو، دو اور تین اور چار کی طرف جاتے ہو؟ ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، یا یہ ہے کہ کامل یقین ہے عادل اور انصاف کا پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر اندیشہ اور خوف ہے عادم عادل اور انصاف کا تو اپنے آپ کو خامخواہ ان پریشانیوں کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. ایک بیوی سے آدمی محسن ہو جاتا ہے، بس اسی پر پھر گزارا کرے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دیا کرے خواتین کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ. یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے احکام رعیت بیان ہو رہے ہیں. وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یہ پہلا حکم ہے اوپر جو گزر گیا. وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، یہ پہلا حکم ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ دوسرا حکم ہے رعیت کا. وَآتُ النِّسَاءَ صدقاتهن نحلة، یہ تیسرا حکم ہے. کا کہ جو مہر طے ہو جائے تو خوشی سے مہر ادا کیا کرے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ معاف کر دے مہر سے تو آپ پھر اسے کھا سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو. ہنیئن مزیدار, مرین خوشگوار, اجازت ہے. پھر ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لكم قياما. یہ چوتھا حکم رعیت ہے. ثابت بن رفاع کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھتیجا نابالغ تھا, ان کا مال ان کے پاس تھا, تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جایا کرتے تھے کہ حضرت مال کے ساتھ کیا کروں, کب حوالہ کروں. یتیم بھتیجا ہے, بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, بھتیجے کا مال میرے پاس ہے, تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. یتیم اگر ابھی عقل کے اعتبار سے کمزور ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ یتیم کا مال اگر آپ نے یتیم کے حوالے کر دیا تو ضائع ہو جائے گا, تو ایسے حالات میں آپ یتیم کا مال یتیم کے حوالے نہ کریں, بلکہ یتیم کا مال یعنی یتیم کے مال کے بارے میں آپ کی فکر وہی ہونی چاہیے جو آپ کے اپنے مال کے بارے میں, اور یتیم کے لیے کاروبار میں لگائے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. جو مال یتیم کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نگرانی میں دیے ہے تو وہ مال آپ یتیموں کو حوالے نہ کرے, جب یتیم عقل کے اعتبار سے کمزور ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ مال یتیم کے پاس اگر چلا گیا تو ضائع ہو جائے گا. وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا. ہاں خرچے کے لیے یتیم کو دیا کرے, فِيهَا مِنْهَا اسے مال میں سے دیا کرے. وَقْسُوهُمْ اور اس طریقے سے پہننے کے لیے کپڑا وغیرہ جو ہے نا, تمام مطلب یہ ہے کہ ساری ضروریات کے لیے اسی پیسے میں سے یتیم کو دیا کرے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور یتیم سے معقول بات کہا کرے کہ بیٹا آپ کا مال میں نے کاروبار میں لگایا ہے, آپ کا تجربہ نہیں ہے, عمر کم ہے, آپ کے حوالے کروں گا تو ضائع ہو جائے گا, اس لیے جب آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اس طریقے سے کاروبار کے آپ جب اہل ہو جائیں گے تو آپ کا سارا مال میرے پاس, اس کا پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے اور کاروبار میں چل رہا ہے, آپ کے حوالے کیے جائے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یہ جو حکم ہے یہ کئی اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز کیا ہے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ. یہ جز اول ہے. عقل کمزور ہے تو یتیم کا مال اس کے حوالے نہ کرے. وَارْزُقُوهُمْ یہ جز ثانی ہے, خرچے کے لیے دیا کرے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ یہ جز ثالث ہے کہ یتیم کو آزمایا کرے کہ آئے یہ کاروبار کا اہل ہوا ہے یا نہیں ہوا. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یہاں تک یتیم کیا ہو جائے, بالغ ہو جائے, تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کو آزمایا کرے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر آپ نے یتیم کے اندر تمیز کو محسوس کر لیا, سمجھدار ہے, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور اگر آپ یتیم کے مال کو کاروبار میں لگائے ہوئے ہو اور خود آپ کی آمدن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کا چولہا اس سے جل سکے تو آپ اپنا خرچہ یتیم کے مال سے لے سکتے ہو اور اٹھا سکتے ہو، لیکن اسراف نہیں کرنا. وَلَا تَأْكُلُوا اسرافًا، خرچہ اگر آپ یتیم کے مال سے لیتے ہو تو اسراف نہ کرنا. وَبِدَارًا، اور اس طریقے سے اس نیت سے یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرنا. اَن يَكْبَرُوا، کہ یتیم ابھی کافی بڑا ہو گیا ہے، اب تو انقریب یہ جوان ہو جائے گا اور یہ مال میرے ہاتھوں سے یتیم کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، تو اس لیے اب موقع ہے جتنا کر سکتے کاؤ، اس نیت سے نہیں کھانا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی آدمی غنی ہے تو پھر وہ یتیم کے مال سے خرچہ بھی نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَرِيق فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر کوئی آدمی یتیم کے مال کا دیکھ بھال کرنے والا اور اس طریقے سے کاروبار میں یتیم کے مال کو چلانے والا اگر خود غریب ہے اور فقیر ہے تو اس سے کاٹ سکتا ہے بالمعروف، مناسب طریقے سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، یہ امر سادس ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، یہ امر خامس ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یہ امر رابع ہے. اور فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، یہ امر سادس ہے. جب آپ یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرے، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، فَاشْهَدُوا، یہ حکم استحبابی ہے. تو جب آپ یتیم بڑا ہو گیا، سوچ بوجھ جو ہے نا پیدا ہو گیا، اب وہ اپنا مال خود اپنا کاروبار چلا سکتا ہے، تو جب آپ نے یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرنا ہو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر دو گواہ بناؤ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی یہ ہے کہ حساب لینے والا اللہ کافی ہے. حقائق تو اللہ کے سامنے ہے، آپ نے اچھائی کی ہے تو بھی اللہ کے سامنے ہے، اگر آپ نے زیادتی کی ہے یتیم کے ساتھ تو بھی اللہ کے سامنے ہے. بہرحال مستحب یہ ہے کہ جب آپ یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرنے لگے تو دو گواہ بٹھائے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اوس بن ثابت انصاری کے انتقال ہو گیا، پیچھے اس نے ایک بیوہ چھوڑا اور تین بیٹیاں، اور اس کے چچزاد بھائی تھے، اپنے سکے بھائی بھی نہیں تھے. تو اوس بن ثابت انصاری کے سارے مال پر اس کے چچزاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا. مرحوم کی بیوہ کو بھی کچھ نہیں دیا، ان کی بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں دیا، اور یہ اس زمانے کا دستور تھا، جب کسی کے انتقال ہو جائے تو مال کا مالک صرف وہی ہوتا ہے کہ جو گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہو اور جنگ لڑ سکتا ہو. خواتین چونکہ جنگ لڑ نہیں سکتی تھی، گھوڑوں پہ نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے خواتین کو میراث کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا تھا. بیوہ کو بھی حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کو بھی نہیں دیا، سارا مال نہیں دیا. تو اوس بن ثابت کی بیوی اور بیٹیاں حضرت کے پاس گئیں، اور اسی طریقے سے بیوی نے کہا کہ میرا شوہر، بیٹیوں نے کہا کہ ہمارا باپ انتقال کر گئے، بہت سارا مال پیچھے چھوڑ گئے، اور ہمارے والد کے چچزاد بھائی قابض ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں دے رہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حکم کے مطابق ان کے چچزاد بھائیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ مرحوم کا جو کل ترکہ ہے اس میں سے دو ثلث ان کے بیٹیوں کو دیا جائے اور ثمن اس کی بیوی کو دیا جائے. یہ شریعت کا حکم ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. مردوں کا بھی حصہ ہے میراث کے اندر جو ماں باپ چھوڑے یا قریبی رشتہ دار چھوڑے. عورتوں کا بھی حصہ ہے میراث کے اندر جو ان کے ماں باپ چھوڑے یا ان کے قریبی رشتے دار چھوڑے. مما قل منه او کسرا, ترکہ زیادہ ہو یا کم ہو اس سے غرض نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ترکہ مرحوم نے چھوڑ دیا تو اس صورت کے اندر اولاد مرد ہیں یا عورتیں ہیں دونوں کا حصہ ہے, نصیب مفروضہ. یہ جو حصہ ہے یہ بالکل قطعی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے, لہذا کوئی ظالم اس حصے کو ختم نہیں کر سکتا اور نابود نہیں کر سکتا, شریعت کا حکم ہی دینا پڑے گا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, ظاہر ہے مرحوم کا مال تقسیم ہو رہا ہے تو عزیز و اقارب بھی آتے ہیں تقسیم کے وقت, یتیم اور مسکین بھی آتے ہیں مال تقسیم ہو رہا ہے, تو ایسے وقت میں اگر ایسے عزیز و اقارب آ جائے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے یعنی وارث نہیں ہے, یا اس طریقے سے یتیم اور مساکین آئے ہیں تقسیم کے وقت موجود ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مال تقسیم ہو رہا ہے لہذا ان کو بھی بے نوا نہ چھوڑا جائے, اسے مرحوم کے مال میں سے کچھ ان کو بطور صدقہ دیا جائے. فرزقوہم منہ وقول لہم قولا معروفا, کھانے کے لیے کچھ اس مال میں سے ان کو بھی دے دے اور ان سے اچھی بات کہے کہ آپ تو قریبی لوگوں میں ہیں لیکن شریعت کے اندر آپ کا حصہ نہیں ہے, اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو دیا جاتا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور لوگ ڈرے اگر وہ پیچھے ایسی اولاد کو چھوڑے کہ جو کمزور ہو اندیشہ ہو ان کے ضائع ہونے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے ان کے بارے میں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور یتیموں کے ساتھ اچھی جو ہے نا لہجے میں بات کرے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا, یہ زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, جو لوگ یتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں. انما ياكلون في بطونهم نارا, بظاہر تو وہ اپنے پیٹ کے اندر روٹی کا نوالہ ڈال رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ روٹی نہیں ہے, یہ جہنم کی آگ ہے. وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا, اور بہت جلتی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا اس ناکارا عمل کی وجہ سے. یتیم قابل شفقت ہوتا ہے, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جب شفقت کے ہاتھ سے شفقت کے جو ہے نظر سے آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانے میں اس گھرانے سے بہتر گھرانہ نہیں ہے جس گھرانے کے اندر یتیم ہوتا ہے اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ تو درندے سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ جو یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا ہوتا ہے, یہ رشتہ دار کہلانے کا قابل اور لائق نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, سعد بن ربیع مشہور صحابی ہے شہید ہو گئے اور ان کی دو بیٹیاں تھیں اور ایک بیوہ تھی, ان کے بھائیوں نے سارے مال کے اوپر عربوں کے دستور کے مطابق قبضہ کر لیا, بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. تو ان کے بیوہ اپنے بیٹیوں کو لے کر حضرت کے پاس پہنچی اور کہنے لگی حضرت سعد میرے شوہر احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے, آپ کے علم میں ہیں, پیچھے دو بیٹیاں ہیں اور ایک میں ہوں، مال پر ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اب ان بیٹیوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کی نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں، یہ چٹا کو حکم ہے، یہ امور ریس سے متعلق چٹا کو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں دگنا ہے، یعنی ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور پیچھے اولاد چھوڑ دیا تو اولاد کی میراث کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اختلاط کی صورت میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تو مال اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ لڑکے کا جو حصہ ہوگا لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہوگا، ایک صورت یہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر صرف اولاد میں لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، اور لڑکیاں کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو اس صورت کے اندر ان کو کل طریقے کے دو تہائی ملیں گے ثلثین۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ہاں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہاں ایک صورت بیان کی گئی ہے اور ایک صورت یہاں پر بیان نہیں کی گئی، اور وہ کیا ہے کہ لڑکیاں اگر دو سے زیادہ ہو تو ان کے لیے کتنا ہے، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَا، کل ترکے کا دو تہائی ان کو دیا جائے گا۔ لیکن اسی طریقے سے اگر بیٹیاں دو ہو تو اس صورت کے اندر بھی کل ترکے کا دو تہائی ان کو دیا جائے گا۔ تو یہاں کو ایک دو صورتیں ہو گئی، بیٹیاں دو ہو تو ثلثین ملے گا، اور اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، چھ ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ان کو کیا ملے گا، ثلثین ملے گا۔ یہ تین صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی ایک ہے تو اس صورت کے اندر اس کو کل مال کا آدھا ملے گا۔ تو اولاد کے کتنی صورتیں ہو گئی، ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اولاد کی کتنی صورتیں ہو گئی، چار صورتیں ہو گئی۔ اگر اختلاط ہے تو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، صرف بیٹیاں ہیں، دو ہیں، زیادہ ہے تو ثلثین، دو ہیں ثلثین، زیادہ ہے ثلثین، ایک ہے تو نصف۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اولاد کا انتقال ہو گیا اور پیچھے ماں باپ ہے تو ماں باپ کا حصہ کتنا ہے، تو ماں باپ کی بھی دو صورتیں ہیں، باپ کی بھی دو صورتیں ہیں اور ماں کی بھی دو صورتیں ہیں۔ باپ کی دو صورتیں کیا ہیں، اگر جو جس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اس کی اولاد ہے تو اس صورت کے اندر باپ کو کتنا ملے گا، جس بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ہاں اولاد کا انتقال ہو گیا ہے اور ماں باپ ہے تو اگر اولاد کی اولاد ہے تو ماں باپ کو کتنا ملے گا، سدس، ہر ایک کو سدس ملے گا، سدس باپ کو ملے گا اور سدس ماں کو ملے گا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو کتنا ملے گا، ثلث ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا، اور باقی سارا کا سارا کس کا ہے، باپ کا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَا إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ما ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس ملتا ہے اس صورت کے اندر اگر میت کے اولاد ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور دوسری صورت اگر میت کے اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث جو ہے نا وہ صرف والدین ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ ثلث، اب باپ جو ہے نا وہ سبع ہو جائے گا، بقیہ مسلمان باپ لے لے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہے، میت کی کیا ہے؟ بہن بھائی ہے، تو اس صورت کے اندر باپ اصبا ہے، لیکن ماں کا حصہ اب ثلث سے گٹ جائے گا اور سدس کے اوپر آ جائے گا. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس صورت کے اندر ماں کو کتنے ملے گا؟ سدس ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن، وصیت اور دین کے بعد، یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا، میت نے اگر وصیت کی ہے تو وصیت ادا کی جائے گی. حالانکہ قرض کا درجہ پہلے ہے، وصیت کا درجہ بعد میں ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، قرض کو بعد میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے، اس لیے وارث انکار نہیں کر سکتا، گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن جن کے لیے یعنی تہائی کی وصیت ہے، تو وصیت جس کے لیے ہے وہ متعین نہیں ہے، وہ سامنے نہیں ہے، اور کوئی مطالبہ کرنے والا ہے بھی نہیں. تو اکثر ورثہ وصیت کے اندر کیا کرتے ہیں؟ کمی کوتاہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کو پہلے رکھا ہے، قرض کو بعد میں رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وصیت میت کا حق ہے، اور قرض وہ تو لوگوں کا حق ہے. تو میت کا جو حق ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کفن میت کا حق ہے، قبر کا پیسہ میت کا حق ہے، تو سب سے پہلے تجہیز تکفین کی جاتی ہے میت کے مال سے. قرض ہے تو قرض ادا کیا جاتا ہے، وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کیا جاتا ہے. لیکن وصیت اس وقت جو ہے نافذ ہوگا کہ تہائی مال میں ہو یا تہائی سے کم ہو، اگر تہائی سے زیادہ ہے تو پھر وصیت نافذ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت نہ ہو جن کا حصہ مقرر ہے. ہاں اگر ایسے لوگوں کے لیے وصیت کی ہے اور تمام کے تمام وارث راضی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دے سکتے ہوں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اصول فروع، دار میراث اصول میں چلتا ہے، فروع میں چلتا ہے. باپ دادا اصول، بیٹا پوتا فروع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا مرحوم کو، باپ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا یا اولاد سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں برضا و خوشی، وہ حصے ان کو دینی چاہیے اور ان کو لینی چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اب ذوی الفروض میں سے تیسری پارٹی میاں بیوی ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی زندہ ہے، دو صورتیں ہیں. بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر زندہ ہے، تو اس صورت کے اندر بھی دو صورتیں ہیں. شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ ہے، اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ ہاں، اور اگر اولاد ہے تو پھر کتنا ملے گا؟ سمن ملے گا. دو صورتیں بیوی کی ہیں، اسی طریقے سے دو صورتیں شوہر کی ہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو بیوی کے مال میں کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اور اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا. تو تیسرے پارٹی کی بھی دو حالات ہیں. نصف ما ترک ازواجکم، اور تمہارے لیے نصف ہے جو کچھ آپ کی بیوی نے چھوڑا ہے، الم یکن لہن ولدن، اگر اولاد نہیں ہے، فان کان لہن ولدن اولاد ہیں فلکم الربع، تو پھر کتنا ملے گا؟ چوتھائی ملے گا، مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت کی ہے تو وصیت ادا کی جائے گی، دین ہے دین ادا کیا جائے گا، اس میں سے جو اس کے بعد جو بچے گا اس مال کا ربع ملے گا اگر اولاد ہے. ولہن الربع مما ترکنا، اور اگر شوہر کے انتقال ہو جائے تو شوہر نے جو مال چھوڑا ہے اس مال میں سے بیوی کو کتنا ملے گا؟ پہلی صورت، الم یکن لکم ولدن، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا. فان کان لکم ولدن، اگر اولاد ہے، فلہن الثمن، پھر اس کو کتنا ملے گا؟ ثمن ملے گا. مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، وصیت اور دین ادا کرنے کے بعد. وان کان رجل یورث کلالۃ، ایک آدمی ایسا ہے جو کلالہ ہے، مر گیا پیچھے اس نے مال چھوڑا. کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو، نہ باپ دادا ہو اور نہ اس کے کیا ہو اولاد ہو، ایسے آدمی کو کلالہ کہتے ہیں. او امراۃن ولہ اخن او اختن، یا یہ ہے کہ خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، لیکن آگے سوس کا ذکر آئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کون مراد ہے؟ اخیافی بہن مراد ہے، اخیافی بھائی مراد ہے. اخیافی بہن، اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں جو صرف ماں سے ہو. یعنی اس خاتون کا انتقال ہو گیا، اس نے ایک ایسی بہن کو چھوڑا ہے جو صرف ماں سے ہے، یا ایک ایسے بھائی کو چھوڑا ہے کہ صرف کس سے ہے؟ ماں سے ہے، تو ان کو سدس ملے گا اگر ایک ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، اور اگر زیادہ ہے تو پھر ان کو کتنا ملے گا؟ یعنی سلس پھر ملے گا، اور سلس کے اندر میں کیا ہوں گے؟ شریف ہوں گے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بھائی چھوڑا ہے یا بہن کو چھوڑا ہے، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کتنا ملے گا؟ سدس. مطلب یہ ہے کہ بھائی چھوڑا ہے تو اس کو بھی سدس ملے گا، اگر بہن کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو بھی کیا ملے گا؟ سدس. یعنی یہاں پر لڑکے کا حصہ لڑکے کے حصہ دونوں برابر ہے، سدس ملے گا. اور اگر دونوں ہے، لڑکا بھی ہے لڑکی بھی، یہ تو صورت کے اندر کہ صرف لڑکا ہو یا صرف بھائی ہو یا صرف کیا ہو بہن ہو، اور اگر بہن بھائی دو ہے، یعنی بہن بھی ہے بھائی بھی ہے اور یا اس سے زیادہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ فَهُوَ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو اب ثلث کے اندر یہ سب کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. وصیت اس وقت نافذ ہوگی کہ جب آدمی وصیت کے اندر ضرر دینے والا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ تہائی سے زیادہ میں نہ ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی نہ ہو جن کا حصہ میراث کے اندر مقرر ہے. تلک حدود اللہ ہے، یہ خداوندی ضابطہ ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جو یہ صبر اطاعت بیان کرتے ہیں، جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور یہ ان لوگوں کا انجام ہے کہ جو اعمال میں اللہ کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے ہیں. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے رسول کے اعمال میں. ویتعدی حدودہ، اور اسی طریقے سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بیان کر دو حدود سے. کیا مطلب؟ عقائد کے اندر نافرمانی کرتے ہیں. یدخلہ نارا خالدا فیہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس آگ میں ڈالیں گے جو جہنم کی دہکتی آگ ہے اور ہمیشہ اسی کے اندر جلتا رہے گا. ولہو عذاب مہین, اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن, گھر کی عورتیں ہیں غلطی ہو گئی اور گناہ کی طرف چلی گئی, گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی, تو یہ حکم پھر دیتا, اب یہ حکم منسوخ ہوا ہے. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم, چار گواہ تم میں سے موجود ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مرد اور عورت کو بدکاری کرتے وقت, اور آپ گواہوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو. فَإِن شَهِدُوا, اگر ایسے چار گواہ آ جاتے ہیں گواہی دیتے ہیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, گھروں کے اندر ان کو قید کرو, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ وہ مر جائیں, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ نکالے. لیکن یہ حکم اس وقت تھا کہ جب حدود اور اس طریقے سے رجب سے متعلق آیات نازل نہیں ہوئی تھی, اور اب چونکہ حکم آ چکا ہے, لہذا مرد ہو یا عورت ہو اگر زنا کرے اور شادی شدہ ہے تو ان کے لیے سزا مقرر ہے رجم, اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کوڑے ہیں, 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. لہذا یہ آیت اب منسوخ ہے. ہاں, اس صورت کے اندر اس آیت پر جو ہے نا عمل کیا جا سکتا ہے کہ موقع پر لڑکا لڑکی پکڑے گئے اور چار گواہ موجود ہیں تو ان پر حد جاری کرنے تک حاکم وقت ان کو کیا کر سکتا ہے, گرفتار کر کے جو ہے قید میں رکھ سکتا ہے, اور قید میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ حد جاری کرتے وقت جو ہے نا یہ دستیاب ہو اور ان پر جو ہے نا حد جاری کیا جا سکے. واللذان یاتینها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا, اور اس طریقے سے دو مرد ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرے یا مرد اور عورت جو ہے بدفعلی کرے تو ان کے لیے بھی یہاں جو حکم بیان کیا گیا یہ تعمیم بعد تخصیص ہے. فآذوهما, ان کو تکلیف اذیت دو, سزا دو. فإن تابا, اگر اذیت کے بعد وہ توبتائب ہو جاتے ہیں, وأصلحا, اور اپنی اصلاح کرتے ہیں, فأعرض عنهما, تو آئندہ کے لیے ان سے درگزر کرے. ان اللہ کان تواب الرحیم, اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں جو حکم بیان کیا گیا ہے عبادت کا ہے, بہرحال اقوال مختلف ہے. انما التوبۃ علی الذین علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, توبہ یہ قبول توبہ کے لیے شرط ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون, ناسمجھی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد ندامت پیدا ہو گیا, پچھتاوا پیدا ہو گیا. من قریب کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنے کے فوراً بعد, یا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد پھر ندامت پیدا ہو گئی, پچھتاوا پیدا ہو گیا, اور اب ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. وَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور حکیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہ توبہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور دن بدن جو ہے نا وہ آگے بڑھتا رہتا ہے گناہوں کے اندر, اور پھر جب سکرات الموت شروع ہو جاتے ہیں اس وقت توبہ کرتا ہے. تو اس وقت کا توبہ جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے حالت بعض کا توبہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد قاضی کی عدالت میں کیس چلے گی اور قاضی نے اس کو یعنی اس پر جو ہے نا حد جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا یا رجم کا حکم جاری کر دیا, تو اب اگر یہ توبہ کرے گا تو اس توبے سے حدود معاف نہیں ہوں گے, اب توبہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں توبہ تو ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے یعنی اب توبے سے گناہ معاف وہ حد معاف نہیں ہوگا. انی تبت الان اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان, موت نظر آ گئی اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں, تو اس وقت کا توبہ جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. وللذین یموتون وهم کفار, اور اس طریقے سے وہ لوگ جو جن پر موت آتی ہے کفر کی حالت میں, یعنی کفر کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں, تو ان کا ایمان جو پہلے ان کے پاس تھا وہ معتبر نہیں, اس لیے کہ آخری وقت کا اعتبار ہے, اور جس وقت وہ دنیا سے جا رہا تھا اس وقت وہ مومن نہیں تھا, اس وقت وہ کافر تھا, لہذا وہ کافر شمار ہوگا. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ان سب کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے, دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. یہ جو آیت ہے زمانے جاہلیت کے ایک رسم کے توڑ کے لیے اور اسی طریقے سے اس کے بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر یہ رسم تھا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا تھا عزیز و اقارب میں تو لوگ اس کی بیوی پر بھی زبردستی قبضہ کرتے تھے اور اس طریقے سے اس کے مال پر بھی. بیوی کو بیٹیوں کو میراث نہیں دیا جاتا تھا, اور چچا ہے بھائی ہے چچزاد بھائی ہے جو بھی ہے وہ سارا وہ کیا کرتے تھے, بیوی کو بھی میراث بناتے تھے اور اس کے مال کو بھی میراث بناتے تھے اور سب پہ قبضہ کرتے تھے. وہ بیوی بالکل غلاموں کی طرح ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی تھی. اگر وہ اپنے بیوہ کے ساتھ نکاح کرتے تو تھوڑا سا جو ہے نا مہر جو سابقہ شوہر نے دیا تھا بس اتنے مہر مقرر کرتے تھے. اگر کہیں اور جو ہے نا ان کا نکاح کراتے تو جو مہر ملتا وہ مہر یہ اپنے پاس رکھتے تھے. کبھی تو یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ سنا تھا کہ آپ اسی گھر کے اندر بیٹھے رہی کام کاج کرے گی کہیں اور جو ہے نا آپ نکاح نہیں کر سکتی. اب بھی بعض علاقوں کے اندر عزیز و اقارب کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو بھائی وغیرہ ہے اس کی بیوی کو اپنے بیوہ سمجھتے ہیں اور اس کو کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ وہ زمانے جاہلیت کا جو رسم ہے اب بھی بعض علاقوں کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ آپ زبردستی خاتون کو میراث نہیں بنا سکتے ہو اور اس طریقے سے زبردستی خاتون کی میراث پر آپ قبضہ نہیں کر سکتے ہو. اگر ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ آزاد ہو گئی, لہذا وہ جہاں بھی آپ نے نکاح کرنا چاہے وہ آپ نے نکاح کرا سکتی ہے اور وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. اسی طریقے سے شوہر کے مال کے اندر اس کے میراث سے اس کا حق ہے, اس کو آپ ہڑپ نہیں کر سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورتوں کو جو ہے نا عورتوں کو اور ان کے مال کو جو ہے نا کیا بنائے زبردستی میراث بنائے. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض الذي ببعض ما آتيتموهن, اور اس طریقے سے آپ ان کو مقید نہ کرے تاکہ ان سے آپ وہ مال لے لیں جو آپ نے یا آپ کے عزیز و قارب نے دیا ہے مہر وغیرہ. الا ایاتین بفاحشۃ مبینۃ, ہاں اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرتی ہے جو کہ سری جو ہے نا فاحشہ ہوتا ہے وعاشروہن بالمعروف، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ نے نکاح کر لیا تو معروف طریقے سے جو ہے نا پھر ان کے ساتھ زندگی گزارے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کا دل نہیں مانتا اور وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، صبر کرے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ خیر کثیر ڈالتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیوی کی وجہ کے ذریعے سے آپ کو ایسے اولاد عطا کرے کہ جو زمانے کا فقیہ بنے، محدث بنے، اور اس طریقے سے ایک بے مثال داعی، اور اس طریقے سے جو ہے نا رہنما بنے، امت کو ملے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہاں چلے گئے؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ تو ہو گیا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر آپ ایک بیوی ہے اور آپ کیا کرتے ہو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، اور پہلی بیوی کو آپ نے ڈھیر مال دیا ہے، نکاح میں مہر میں بہت سارا مال دیا ہے، اب آپ کا جی بھر گیا اس سے اور آپ نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا، تو پہلی بیوی کو جو آپ نے مہر دیا ہے اور مال دیا ہے، وہ مال اس سے لے نہیں سکتے واپس کہ اس سے نہیں لے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں کہ زیورات دے دے اور اب جو ہے نا نئی دلہن آنے والی ہے، بعد میں آپ کے لیے بنوائیں گے. تو ظاہر ہے اس وقت آپ پر بوجھ ہے، جب اس وقت آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو بعد میں پھر کیسے بنائیں گے؟ تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے جو ہے جو مال آپ نے اس کو دیا ہے وہ مال اس سے واپس لے لیں، جائز نہیں ہے اسلام میں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر آپ ارادہ کریں کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی جو ہے نا آپ لے کر آئے، ایک بیوی آپ کے پاس ہے دوسری بیوی لے کر آئے، یا استبدال کا لفظ آئے تبدیل کرے، تبدیلی کی امراد کمانا یہاں پر تبدیلی کا معنی امراد نہیں ہے، بلکہ ایک بیوی آپ کے پاس ہے، دوسری شادی آپ کرتے ہو، دوسری بیوی لے کے آتے ہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، پہلی بیوی کو آپ نے ڈھیر مال دیا ہے، فلا تأخذوا منه شيئا، اس سے جو ہے نا کچھ بھی واپس نہیں لینا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، کیا آپ اس سے جو ہے نا مال لیں گے اس پہ بہتان لگا کر، تو یہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہ کرے. وكيف تأخذونه وقد أفزى بعضكم إلى بعض، کس طریقے سے، یہ معنی اول ہے، کس طریقے سے آپ اس سے مال لیں گے جبکہ وہ آپ کی بیوی رہی اور بغیر کپڑے کے آپ اس کے قریب گئے، وہ آپ کے قریب آئی ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے آپ سے فائدہ اٹھایا، کس طریقے سے آپ اس سے مال واپس لیں گے، مال واپس لیں گے. وَأَخِذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَظِيمًا، یہ دوسرا معنی ہے نکاح کے وقت آپ سے عظیم عہد لیا گیا تھا، اور آپ نے اس وقت کہا تھا نکاح کے اندر کہ یہ مہر میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا، تو میثاق کہاں گیا؟ تو آپ ذرا اس میثاق کو دیکھیں کہ نکاح کرتے وقت آپ نے میثاق عظیم کیا ہے اور اس طریقے سے عہد عظیم کیا ہے، تو اس عہد عظیم کو رکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے اس سے مال واپس لیں گے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ابو القیس ایک آدمی تھا، اس کے انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا تھا قیس، تو اس نے اپنے باپ کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا، وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے شادی کریں، پہلے تو آپ نے میرے باپ سے شادی کی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا، لہذا اب مجھ سے شادی کرے. تو ابو القیس کی بیوی نے ابو القیس کے بیٹے سے کہا کہ ابھی تک تو میں نے آپ کو بیٹے کی نظر سے دیکھا ہے اور میں آج بھی آپ کو بیٹا سمجھتی ہوں، میں آپ سے کتنی شادی ہوں. تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن خواتین کے ساتھ آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو باپ کی منکوہی کے ساتھ. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں اس سے پہلے اگر زمانے جاہلیت میں ایسے کچھ ہوا ہے تو اس کو جانے دو، لیکن یہ ہے کہ اب حکم آ چکا ہے، اب ایسا نہیں کر سکتے ہو. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً مقتن وسا سبیلا، تین باتیں، ایسا کرنا یعنی باپ کے منکوہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ فاحشہ ہے، مقت ہے اور سائے سبیل ہے. فاحشہ کا مطلب کیا ہے؟ بڑی بے حیائی ہے، فاحشتن بڑی بے حیائی. کیونکہ جو خاتون آج سے پہلے جو ہے نا گھر میں رہ رہی تھی اور آپ اس کو ماں کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور اب آپ اس سے شادی کریں گے تو پھر بیوی کی نظر سے دیکھیں گے. ومقتن، اور یہ کیا ہے؟ نہایت نفرت کے بعد ہے. بہت ہی زیادہ نفرت کے بعد ہے. وساء سبیلا، اور انتہائی برا چلن ہے. فاحشہ قبح عقلی ہے، مقت قبح شرعی ہے، اور سا سبینا یہ قبح عرفی ہے. حرمت علیکم امہاتکم، اب یہاں سے محرمات کا بیان شروع ہوتا ہے. تو محرمات چار قسم کی ہیں، محرمات نسبی اور محرمات رضائی اور محرمات مساہرت اور اسی طریقے سے وہ محرمات کہ جو کسی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے حرام ہے. اب چار اقسام ہیں، چار کا بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے. حرمت علیکم امہاتکم، ماں حرام ہے. وہ بناتکم، بیٹی حرام ہے. وہ اخواتکم، بہن حرام ہے. وہ عماتکم، وہ بھی حرام ہے. وہ خالاتکم، اور خالہ حرام ہے. وہ بنات الاخ، بھتیجی حرام ہے. وہ بنات الاخت، بانجی حرام ہے. وہ امہات اللتی ارزاناکم. اچھا، یہاں تک بات ختم ہو گئی. یہ محرمات نسبی ہے. اب آگے دوسرے قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے، محرمات رضائی. محرمات رضاعت، وامہاتکم اللتی ارضعنکم، رضائی ماں. واخواتکم من الرضاع، اور رضائی بہن یا رضائی بھائی. وامہات نسائکم، اور اسی طریقے سے ساس بیوی کے باپ. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور اسی طریقے سے بیوی کے وہ بیٹیاں جو کسی سابق شوہر سے ہو. فی حجورکم یہ قید اتفاقی ہے، جو آپ کے گھر کے اندر پلی ہے، گھر کے اندر پلی ہو یا نہ ہو، لیکن جس لڑکی کے ماں آپ کی نکاح میں ہے اور آپ نے ہم بستری کی ہے تو اس کے اولاد آپ پر حرام ہے. ہاں ایک صورت ہے، اگر آپ نے نکاح کیا ہے لڑکی کے ماں کے ساتھ اور ہم بستری نہیں کی، اور ہم بستری سے پہلے پہلے طلاق دے دی، پھر اس صورت کے اندر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری کفالت میں ہیں، اور وہ بیویاں جن کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی ہے ان کی بیٹیاں بھی آپ پر حرام ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، اگر آپ نے ہمبستری نہیں کی ہے اور اس سے پہلے پہلے آپ نے طلاق دے دی, فلا جناح علیکم, پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے, اسی خاتون کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اور اس طریقے سے بیٹوں کی بیویاں وہ بیٹے کے جو آپ کے پشت سے ہو, یعنی بہو کے ساتھ نکاح, وہ بھی ناجائز ہے. یہ من اصلابکم کی قید سے متبنہ نکل گیا, منہ بولا بیٹھا اس کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے, وہ محرمات پہ سے نہیں ہے. وان تجمع بین الاختین, دو بہنوں کے درمیان جمع کرنا, یہ بھی ناجائز ہے. ایک بہن پہلے سے آپ کے نکاح میں ہے, اس کے دوسری بہن سے نکاح کرے, اس طریقے سے خالہ بھتیجی کا, اور اس طریقے سے پوپی بھتیجی کا, خالہ بانجی کا جمع کرنا, یہ بھی ناجائز ہے. الا ما قد سلف, ہاں اگر اس سے پہلے یعنی احکامات کے نزول سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایسا کوئی نکاح کسی نے کیا ہے تو وہ معاف ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آخری جو آخر میں جو بیان کیا, یہ کیا تھا؟ یہ محرمات یعنی وہ حرمت ہے کہ جو مساہرت سے جو ہے نا ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے زنا سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہوتی ہے, یعنی اگر ایک آدمی کسی خاتون کے ساتھ زنا کرے تو اس خاتون کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہے, مساہرت جو ہے نا اس سے ثابت ہو جاتی ہے, زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, اب یہ چوتھی قسم ہے, یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح جائز اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں پہلے سے. والمحصنات یعنی محصنات کہتے ہیں اس عورت کو جو کسی کے نکاح میں ہو. والمحصنات من النساء, اور اس طریقے سے عورتوں میں جو محصنات ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو. الا ما ملکت ایمانکم, ہاں جو باندیاں آپ کے قبضے میں ہیں, کتاب اللہ ہے علیکم, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. واحل لکم ما وراء ذلکم, یہ محرمات آپ کے سامنے بیان کی گئی, اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام عورتیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. ان تبتغوا باموالکم, جہاں نکاح چاہے جس سے چاہے مہر ادا کر کے نکاح کر سکتے ہیں. محسنینا, لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں گے بیوی بنانے کے نیت سے جو ہے نکاح کرنی ہوگی. محسنین کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کی حیثیت سے جو ہے نا آپ پیسہ دے کے کسی خاتون کو جو ہے نا کیا کر سکتے ہو, حاصل کر سکتے ہو. غیر مسافہینا, مستی نکالنے کے لیے متاع نہیں کر سکتے ہیں, مستی نکالنے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے ہو. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضۃ, اگر آپ نے نکاح کر لیا, مہر مقرر ہے اور آپ نے ہمبستری بھی کر لی تو اب اس کا مہر اس کو ادا کرنا ہوگا. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, ہاں مہر مقرر ہے لیکن بعد میں اگر بیوی کل مہر معاف کر دے یا مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے آپس کے رضامندی سے خوشی سے, تو اسلام بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتا, کر سکتے ہیں اس طریقے سے, بیوی کر سکتی ہے. اگر اس نے معاف کر دی تو آپ کے لیے کہنا جائز ہے, کہا سکتے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم, اگر تم میں سے کوئی آدمی طاقت نہیں رکھتا آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا تو پھر یہ ہے کہ باندی کے ساتھ نکاح کرے. من فتياتكم المؤمنات, جو مسلمان باندیاں ہیں کسی کے ساتھ نکاح کرے. والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض, یعنی یہ نہ کہے کہ باندی ہے, باندی کے ساتھ کیسے نکاح نہ کرو, نہیں, تم سب ایک ہی باپ کے اولاد ہو. بعض حکم میں بعض کا مطلب کیا ہے کہ تم بعض بعض سے ہو, آزاد ہو یا غلام ہو, لیکن تم کیا ہو, ایک دوسرے سے ہو. کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی باپ کے اولاد ہو. وہ جو باندیا ہے, غلام ہے, وہ بھی تو آدم علیہ السلام کے اولاد ہے. باپ تو ایک ہے. کیا ہوا اگر حالات کی وجہ سے وہ باندی بن گئے اور غلام بن گیا؟ حالات پیدا ہوتے ہیں. یہ جو غلام اور باندیا ہیں یہ بھی تو آزاد لوگ تھے, لیکن حالات کی وجہ سے یہ پھر کیا بن گئے تھے؟ غلام بن گئے تھے اور باندیا بن گئے تھے. فن کے ہو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. باندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو جو ان کا مالک ہے اس سے پوچھنا پڑے گا, اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, مہر بھی دینا ہوگا بالمعروف, معروف طریقے سے. مُحْصَنَاتٍ, اور اس طریقے سے بیوی بنانی ہوگی اس کو, یعنی مستی نکالنے کے لیے نہیں, بیوی بنانی ہوگی. غیر مُصَافِحَاتٍ, اور مستی نکالنے کی نیت اس وقت نہیں ہوگی. اور اس طریقے سے یہ مطلب, ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ علانیہ بدکار بھی نہ ہو, بدکاری کرنے والے بھی نہ ہو. ولا متخذات اخدان, اور اس طریقے سے خفیہ دوستیاں جو ہے نا رکھنے والی بھی نہ ہو. فاذا احسننا فان اتینا بفاحشه, آپ نے اس سے نکاح کر لیا اور وہ آپ کے نکاح میں آئی اور اس طریقے سے اس کو آپ نے بھی بنایا, اس کے بعد اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے, ظاہر باندھی ہے تو وہ بھی تو دل رکھتی ہے, اگر اس سے کوئی خطا غلطی ہو جائے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ, سزا محسنات عورت کی آدھا ہے. یعنی آزاد عورت کو کتنے کوڑے لگتے ہیں؟ 100 کوڑے. تو اگر اس سے وہی گناہ ہو جائے جو آزاد عورت سے ہونے کے بعد اس کو 100 کوڑے لگتے ہیں, اس کو 50 کوڑے لگیں گے. ذالک لمن خشی اللعنۃ, باندی کے ساتھ نکاح وہ کرے کہ جس کو اندیشہ ہو زنا کا. وان تصبروا خیر لکم, اور اگر آپ صبر اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. واللہ غفور رحیم. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ کہ بیان کرے ہمارے لیے مصلحت کے احکام آیات احکام میں, جیسے کہ یہ آیات احکام میں ہیں, اور ان آیات احکام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مصلحت کے احکام کو کیا کیا ہے, بیان کیا ہے. وَيَهْدِيَكُمْ, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بیان کرے آیات سے قصص کو. آیات قصص میں جو ہے اللہ کیا بیان کرے؟ احوال امم سابقہ بیان کرے. اس قرآن مجید کے اندر آیات قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ قوموں کے حالات کو بیان کیا ہے کہ مختلف انبیاء کے زمانے میں جو قومیں تھی اور نبی کی دعوت ان کے پاس گئی, اللہ کے احکامات ان کے پاس آئے, اور انہوں نے آسمانی کتاب کا اتباع نہیں کیا, نبی کا اتباع نہیں کیا, اور اس طریقے سے جو ہے مرضی کی زندگی گزارتے رہے, اور اس طریقے سے اعراض انکار کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں پھر اپنے عذاب کے کوڑے ان پر برسائے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہماری جو ہے نا ہمارا اعراض پر رکھنے کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اور آیات قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے احوال بیان کرتے ہیں جب چاہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. اب اللہ پاک نے احکام بیان کیے ہیں, تو احکام کے بیان کا فائدہ, آیات احکام میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مصلحت کے احکام بیان کرتے ہیں, اور اس طریقے سے آیات قصص میں اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے حالات کو بیان کرتے ہیں ہمیں اعراض پر رکھنے کے لیے. تو اب احکام کے بیان کا فائدہ جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشیطان یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگ جائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے سابقہ خطاؤں سے کیا کرے درگزر کرے اور آپ کے طرف رجوع بالرحمت کرے. اس لیے اللہ آپ کے سامنے احکام کو کیا کرتے رہتے ہیں بیان کرتے رہتے ہیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور جو لوگ شہوات کا اتباع کرنے والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم حق سے اور اس طریقے سے دین سے جو ہے نا بہت دور چلے جاؤ. ان کی خواہش یہی ہے, شیطان اور شیطان کے پارٹی کی خواہش یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب آ جائیں, صراط مستقیم پہ آ جائیں اور اس طریقے سے اس راستے پر آ جائے جو جنت کا راستہ ہے, جو کامیابی کا راستہ ہے. شیطان اور شیطان کے پارٹی ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کو دین سے دور کرے, اللہ سے دور کرے, جنت کے راستے سے دور کرے اور اس طریقے سے کامیابی سے جو ہے نا آپ کو محروم کرے. یہ دو تحریکیں ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تبارک و تعالی احکام بیان کرتے ہیں لیکن احکام بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مصلحت کو بھی سامنے رکھا ہے اور ہماری کمزوریوں کو بھی سامنے رکھا ہے تاکہ بندہ عمل کرے احکام کے اوپر اور عمل آسان ہو. اس لیے اللہ نے احکامات کے شکل کو انتہائی آسان کر کے جو ہے نا ہمیں دیا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کرے, آسانی کا برتاؤ کرے احکامات کے نزول میں اور احکامات کے تکلیف میں, یعنی آپ کی مصلحت اور ذوق دونوں کا جو ہے نا خیال رکھے. وخلق الانسان ضعیفا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اور انسان کی کمزوری اللہ کے سامنے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ 11 حکم رعیت ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھائے. اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو قیامت کے دن آنے والا ہے اور جس کا جو آپ نے اٹھایا, چوری کیا, گھر لے گئے, جہاں بھی رکھا تو وہ آپ کے کندھے پر ہوگا اور میدان محشر میں آئیں گے. اس لیے اس سے گریز کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے. الا ان تکون تجارتا عن تراض, ہاں اگر آپ کا مشترکہ کاروبار ہے, باہم رضامندی سے جو اٹھاتے ہو مال تجارت سے تو گنجائش ہے. ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, اور اس طریقے سے اپنے آپ کو, یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے. اپنے آپ کو قتل نہ کرے کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو قتل نہ کرے. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما تخویف اخروی ہے. جو قتل کا ارتکاب کرے گا عدوانا وظلما, زیادتی اور ظلم کے ساتھ, فسوف نصلیہ نارا, ان قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں پکڑنا اور اس طریقے سے جہنم کے آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ذوالانتقام ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے بالکل ایسی ہے جیسے حتیلی، اور مجرم کو بھی جانتا ہے اور اس طریقے سے جرم کو بھی جانتا ہے اور جرم کی کیفیت کو بھی جانتا ہے اور جرم کے وقت کو بھی جانتا ہے اور جرم کی جگہ کو بھی وہ جانتا ہے. جب جس وقت چاہتا ہے وہ سزا دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم.
بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، اگر تم ان کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے جن کبائر سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو ہم آپ کے کبائر کو کفارات بنائیں گے آپ کے صغائر کی، اور آپ کے صغائر ہم انعام میں معاف کریں گے. ورنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صغیر گناہ پر بھی جہنم میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں صغیر گناہوں پر بھی آئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا قانون کتنا جو ہے نا رحم والا قانون ہے اور فضل اور کرم والا قانون ہے. اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو ان کبائر سے بچاؤ گے جن کبائر سے میں نے منع کیا ہے، تو میں آپ کے صغائر کو اپنے طرف سے بطور انعام کیا کروں گا، معاف کر دوں گا. آپ کے وضو کو کفارہ بناؤں گا، اور اس طریقے سے آپ کے کبائر کو کفارہ بناؤں گا، اور اس طریقے سے آپ کے دیگر اعمال کو کفارہ بناؤں گا. یعنی آپ کے اعمال پر جو ثواب ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، وہ ثواب آپ کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کے اعمال کو کیا بنائیں گے، صغائر کا کفارہ بھی بنائیں گے فری میں.
خلکم مدخلا کریما،
اور تمہیں داخل کروں گا اس جگہ کو جو عزت کی جگہ ہے، جنت. کتنا پیارا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور جن کبائر سے اللہ نے منع کیا اس سے بچتے رہو گے، تو صغیر کو بھی معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا جہاں عزت ہی عزت ہے، جہاں مزے ہی مزے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت اور ہمارا مثال تو اس مزدور کی طرح ہے جس نے اپنی مزدوری محنت سے پہلے وصول کی ہے.
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک دن حضرت سے کہنے لگی کہ ہمارے خواتین کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مرد جہاد کرنے جاتے ہیں، ہمارے لیے حکم نہیں ہے جہاد کا، ہم گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. اسی طریقے سے میراث کی بات آتی ہے تو ہمارا جو حصہ ہوتا ہے وہ مردوں کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.
یہ بار وہ حکم ہے، تمنا نہ کرے اس مقام اور مرتبے کا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اگر مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فضیلت دی ہے، تو آپ خواتین ہو کر اس فضیلت کی تمنا نہ کرے. اور اس طریقے سے ہر جگہ مردوں کے ساتھ برابری کے نعرے نہ لگائے. یہ فرق اللہ نے کیا ہے، آپ کی کمزوری اللہ کے سامنے ہے اور مرد کا کمال بھی اللہ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے بنایا، مرد کو بھی اللہ نے بنایا. آپ کے ساتھ جو فرائض ہیں وہ آپ کے ساتھ کے شان، آپ کے شان کے لائق ہے. مرد کے ساتھ جو فرائض اللہ تبارک و تعالی نے لگائے ہیں وہ مرد کے شان کے ساتھ لائق ہے. لہذا جو عزت اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو دی ہے اسی کے ساتھ وہ عزت لائق ہے، جو عزت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ کے ساتھ وہی عزت لائق ہے. بچے کو اگر زیادہ پیسے دیا جائے تو بچہ نہیں لیتا،
کیونکہ وہ بچہ کیا سمجھتا ہے, 5,000 روپے کا 5,000 کا نوٹ دیا آپ اس کو بچے کو تو وہ نہیں لے گا, اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھے خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے, مذاق سمجھتا ہے. اگر آپ اس کو 10-50 دو گے تو خوشی سے وصول کرے گا, اس لیے کہ اس کے منصب کے ساتھ لائق جو ہے نا وہ 10-50 روپے ہی ہے, اور اگر اس کے منصب سے زیادہ پیسہ آپ اس کو دو گے تو یہ شفقت نہیں, یہ مذاق ہے. تو اسی طریقے سے خواتین کے منصب کے ساتھ جو حصہ مناسب ہے اللہ نے وہی دیا, مردوں کے منصب کے ساتھ جو حصہ مناسب ہے اللہ نے وہی دیا. منع کیا گیا خواتین کو اس شرف اور فضیلت کے تمنا کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا, ہاں اعمال پر اجر ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے, خواتین کو ان کے کیے کا ثواب ملے گا, مرد کو اس کے کیے کا ثواب ملے گا. جتنا ثواب مرد کو نماز پر ملتا ہے اتنا ثواب خواتین کو بھی نماز پر ملتا ہے, جتنا ثواب مرد کو روزے میں ملتا ہے اتنا ثواب خواتین کو بھی روزے میں ملتا ہے. ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے, ثواب برابر ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ سے اس کا فضل مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. زمانے جاہلیت کے اندر لوگ لڑکوں کو متمنا بناتے تھے اور پھر متمنا کو بھی میراث کے اندر حصہ دیا جاتا تھا, اس طریقے سے مولا الموالات کے عہد کیے جاتے تھے اور پھر میراث کے اندر ان کو حصہ دیا جاتا تھا. بعد میں یہ تمام کے تمام شکلیں منسوخ ہو گئی ہیں, تو اب چونکہ یہ صورت منسوخ ہو گئی ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ, ہر ایک کے لیے موالی ہے جو باپ نے چھوڑا عزیز و اقارب نے چھوڑا. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور اس طریقے سے ان کے ساتھ آپ کے وعدے ہیں. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ, ان کے ساتھ وعدے ہیں سدس ملتا تھا دیا کرے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن سلوک سے جو ہے نا وہ باخبر ہے. تو اب چونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے لہذا وصیت ایسے لوگوں کے لیے آدمی کر سکتا ہے جن کو متمنا بنائے ہیں, یا یہ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی قریبی تعلقات ہیں چونکہ میراث میں اب ان کا حصہ نہیں ہے, تو وصیت میں جو ہے نا ان کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. سعد بن ربیع جس کا تذکرہ پہلے آیا, یہ مشہور صحابی ہے اور احد میں شہید ہو گئے تھے, اور یہ وہی صحابی ہے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی قرار دیا تھا, اور سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ, وقاسم کماری نصفین ولی امراتان فوطلق احداہما فاذا انقضت عدتها فتزوجها, مال تقسیم کرو آپ کے ساتھ چلو میرے گھر, دو بیویاں ہیں ایک کو طلاق دیتا ہوں, عدت ختم ہو جائے پھر آپ نکاح کر لینا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی علی الطریق دلونی السوء. یہ وہی صحابی ہے, ان کی بیوی تھی حبیبہ. تو مدینہ کے خواتین تو ویسے بھی غالب تھی اپنے شوہروں پر, اور اس لیے ایک موقع پر بعض صحابہ کرام نے حضرت سے شکایت بھی کی, حضرت مکے میں ہم تھے ہماری بیوی ہم سے ڈرتی تھی, مدینہ میں آئے ہیں تو یہاں پر چونکہ عورتوں کا جو ہے نا چرچا ہے غدر والوں کی طرح, تو یہاں پر تو ہماری عورتوں نے بھی انصار عورتوں کو دیکھ کر جو ہے نا چڑھائی شروع کر دی ہمارے اوپر. تو سعد بن ربیع نے بیوی کو مارا تھا, چمانڈ مارا تھا,
اور پھر بیوی کا والد اور یہ لوگ جمع ہو گئے اور حضرت کے پاس چلے گئے کہ سعد نے میری بیٹی کو چمار دمارا ہے, کیا اس نے مس گنیش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم جو ہے صادر فرمایا اور قرآن مجید کی اتنا نہیں ہو گئی. مرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی مردوں کو کے اوپر, سمجھے نا؟ اس لیے کہ جب مرد عورت کے ہاتھ سے پٹے گا تو پھر گھر کا نظام نہیں چلے گا, کل کس طریقے سے اس کو قابو پہ رکھے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے ہاتھ سے مرد کی پٹائی کو برداشت نہیں کیا, قرآن مجید کی آیت ادھر گئی, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. مرد نگران ہے بیویوں کے اور حاکم ہے بیویوں کے, بما فضل اللہ ہو بسبب اس مقام اور مرتبے کے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا ہے. یہ پہلا سبب ہے اور یہ سبب جو ہے نا وہ بھی ہے. وبما انفقوا, اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ حاکم ہے, وہ حکم جو ہے نا وہ چلا سکتا ہے بیوی کے اوپر. کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم, اس لیے کہ مال تو ہی خرچ کرتا ہے. گھر کے چولہا کون جلاتا ہے؟ چلاتا ہے. کچن کون چلاتا ہے؟ مرد چلاتا ہے, مال تو ہی خرچ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو فضیلت دی ہے اور برتری دی ہے, اس برتری کی وجہ سے وہ حاکم ہے گھر کا, اور گھر کے اندر مال بھی وہی خرچ کرتا ہے, تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے وہ حاکم ہے. لہذا ادباً جو ہے نا وہ بیوی کو مار بھی سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا تھا, وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد واپس لے لیا. فالصالحات, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے اقسام بیان کرتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات, نیک بیویاں وہ کیا ہوتی ہیں؟ تابعدار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور شوہر کی عدم موجودگی کے اندر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں کہ آپ کو ان کے بد دماغی سے خوف ہے, تو ان کی اصلاح کے لیے آپ کیا کریں؟ فائزوہن. پہلی قسم نصیحت کرے. واہجروہن, دوسری قسم ہے. واہجروہن فی المضاجع, اگر نصیحت سے بات سمجھ نہیں آتی, یا یہ ہے کہ بیوی ایسی ڈیٹ ہے کہ نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی, یعنی مزاج میں فرق ہوتا ہے, تو وہ جروہن نہ فل مزاج ہے, رات کا بستر الگ کر دے. وزر بوہن نہ, تیسری قسم کہ آپ ایک مہینے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے, وہ زیادہ خوش ہے, اس کو کوئی اثر نہیں ہے. بعضی بیویاں تو ایسی ہوتی ہے نا کہ شوہر اگر اپنا بستر تبدیل کرے اور کمرہ تبدیل کرے تو اس کو نیند نہیں آتی, لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جنگلی اور دیہاتی قسم کی عورتیں پڑے رہے ہیں لوگ, تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وضربوہن, پھر مارے ان کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, نصیحت بھی کرے, بستر بھی الگ کرے, اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا کرے, مارے بھی. تو یا تو یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ یہ سارے سلوک کیا جاتا ہے, پہلے نصیحت, اس کے بعد بستر تبدیل کرنا, یعنی رات کا کمرہ جو ہے نا الگ کرے, اور آخر جب سارے جو ہے نا
کام بے اثر ہو تو آخر پھر یہ ہے کہ پٹائی کر سکتے ہیں. لیکن پٹائی کے اندر یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نشان نہ لے گئے جس سے بیوی کی خوبصورتی میں فرق آئے, یا کوئی عضو خراب ہو جائے, یا کوئی معذوری پیدا ہو جائے. اس طریقے سے جو ہے نا پٹائی بھی نہیں کرنی ہے, وہ بھی حدود میں رہتے ہوئے, اور اس طریقے سے باہوش و حواس رہتے ہوئے جو ہے نا ان کو جو ہے نا سزا دینی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ آپ کی اطاعت کریں تو پھر آپ تلاش نہ کریں ان پر الزام کی راہیں. اگر وہ اطاعت پر آ جائیں تو گزشتہ سارے باتوں کو پس پشت ڈالیں, گھر کے نظام کو چلانے ہیں. کیونکہ خطاؤں کو سامنے رکھنا یہ گھر کے امن کو تباہ کرتا ہے, اور خطاؤں کو پس پشت ڈالنا یہ گھر کو امن کا اور سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے. ایک دفعہ جب اس نے غلطی مان لی تو ان کے تمام خطاؤں کو آپ دفن کر دیں, اور پھر ان کے سامنے لانے کی کوشش نہ کریں, تاکہ پرامن ماحول اور اسی طریقے سے خوشیوں کا ماحول جو ہے نا وہ آپ کے گھر کے اندر پیدا ہو, اور ایسے محبتوں کے فضاؤں میں اور خوشیوں کے ماحول میں جب آپ کے بچے پلیں گے پھولیں گے تو ان کے دلوں کے اندر پھر ہر کسی کے لیے محبت ہوگی, اور ہر کسی کے لیے خیر خواہی ہوگی, اور اس طریقے سے ادب اور احترام ہوگا. سمجھے نا, کیونکہ یہ ساری چیزیں بچوں کے دماغ کے اوپر اثر کر جاتی ہے. جہاں گرے پڑے لوگ رہتے ہیں وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, یعنی بات بات میں وہ گالیاں دیتے ہیں, اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے پیدائشی پرندے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بگڑے ماحول کے اندر جو ہے نا پیدا ہو گئے, اور بگڑے ماحول کے اندر جو ہے نا وہ اوپر کی طرف آئے ہیں, خود بخود بگڑ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہو, دن رات میاں بیوی کی لڑائی ہو, گالم گلوچ ہو, تو ان تمام باتوں کا بچوں پہ اثر ہوتا ہے. اور اس طریقے سے باپ بھی اپنے طرح, ماں بھی اپنی طرح جو ہے نا اپنے اولادوں کو کیا کر رہی, تیار کر رہی پھر. اور ظاہر ہے اگر دونوں کے درمیان محبت ہے, ادب احترام ہے, اور اس طریقے سے عزت ہے, تو ان چیزوں کا پھر اثر بچوں پر بھی ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناراضگی پیدا ہو گئی تھی, اور اصلاح کے تین طریقے تھے. مزاج مختلف ہوتا ہے, تمہارے مزاج کے مطابق جو ہے اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور اصلاح کا طریقہ آپ نے اختیار کر لیا. بیوی باز آ گئی اپنی غلطی سے, اور اس طریقے سے اس نے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا, تو گزری باتیں پھر ان کے سامنے نہ لائے. ان اللہ کان علیا کبیرا وان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ. یہاں خطاب جمع ہے, صیغہ جمع ہے. وان خفتم, خطاب یا حکمرانوں سے ہے, وہ جو عدالتوں کے اندر جج بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا خطاب ہے. اس طریقے سے پنچایت کمیٹیاں ہیں ان سے خطاب ہے, یا وہ حکمران کہ جو اپنے ملک کے عوام کے خیرخواہ ہوتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں جو ہے ساتھ شریک رہتے ہیں, ایسے حکمران ان سے خطاب ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا أَيُّهَا الْحُكَّامُ وَالْمُسْلِمُونَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر آپ کو دونوں کے درمیان اندیشہ ہے جدائی کا, اختلافات کا, جھگڑے کا, فتنے کا, فساد کا, تو پھر کیا کرے؟ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. ایسا کرے کہ ایک آدمی عورت کی طرف سے اور ایک آدمی مرد کی طرف سے جو ہے نا لے لے, اور ان دونوں کو بٹھائے, اور ان سے کہے کہ آپ تمام کے تمام مسائل کو نمٹائے. یریدا اصلاحاً. ایسا یہ کب کریں گے؟ اگر یہ حکم کیا رکھتے ہو, اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو. یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیں گے، میاں بیوی کے ملانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ جن کو حکم بنایا گیا ہے لڑکی کی عورت کی طرف سے اور اس طریقے سے مرد کی طرف سے، اگر ان کے دلوں کے اندر دونوں کے لیے خیرخواہی ہو اور وہ اس رشتے کو نبھانا اور بنانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ کی عطا کردہ توفیق کی وجہ سے یہ اپنے مقصد میں کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ جو اختلافات اور اس طریقے سے تنازعات کی صورت پیدا ہو گئی وہ ختم ہو جائے گی. ان اللہ کانا علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے اعمال سے باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں تک حقوق زوجین کا بیان تھا، اب حقوق زوجین کے بیان کے بعد یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان فرما رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اس طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ مساکین کے ساتھ بھلائی کرے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس طریقے سے وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو اجنبی ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اس طریقے سے وہ دوست جو آپ کے لنگوٹ ہے، پاس بیٹھنے والے ہر وقت بچپن سے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اس طریقے سے جامعہ ربیعہ سلم کے طلباء ہے، ان سب کے ساتھ احسان کرے اور بڑائی کرے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اس طریقے سے وہ غلام جو آپ کے قبضے میں ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے اور اس طریقے سے بار بار پر جو ہے نا وہ فخر کرتا رہتا ہے، اس لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. عاجزین کی ساری اللہ کو پسند ہے، اور عاجزین کی ساری سے آدمی اوپر چلا جاتا ہے، تکبر سے آدمی نیچے چلا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ متکبر کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو پہاڑ کے چوٹی پر بیٹھا ہو، جس طریقے سے نیچے میدان کے اندر لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں، تو اسی طریقے سے میدان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ چھوٹا نظر آتا ہے. تو متکبر اگر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو لوگ بھی اس کو حقیر سمجھتے ہیں. متکبر کے لیے کسی دل کے اندر محبت نہیں ہوتی، متکبر کے لیے کسی زبان سے دعا جو ہے نا دعا کے کلمات ادا نہیں ہوتے ہیں. عاجزین کی ساری کرنے والے کے ساتھ ہر کوئی محبت کرتا ہے. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا مال خیر کے راستوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس طریقے سے علم میں بخل کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہو گئی تھی، کیونکہ یہود اپنی کتابوں کو پڑھتے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی، تو یہ بخل کرتے تھے، حضرت کی صفات کو چھپاتے تھے اور ان کو بیان نہیں کرتے تھے، اور اس طریقے سے اس میں رد و بدل بھی کیا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جو آخر میں بھی پیدا ہوگا ان کا خط درمیانہ ہوگا، تو انہوں نے درمیانے کے بجائے کیا کر دیا، وہاں پر دراز خط جو ہے ڈال دیا. ان کے بال جو ہے نیم گنگریالے ہوں گے، تو وہاں انہوں نے کیا ڈال دیا، بالکل بال سیدھے ہوں گے. اس طریقے سے رد و بدل کیا اور اس طریقے سے پیغمبر کی صفات کو چھپائے ہیں، تو یہ بھی بخل ہے، علمی بخل ہے. تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہو گئی. باقی یہ ہے کہ اصول تفسیر کے اندر جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، عورت کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ آپ خیر کے پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا آپ کو، کبھی مال ایک جگہ لگا رہے ہو کبھی دوسری جگہ لگا رہے ہو، یہ تو آپ کا مال ختم ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے، آپ کے بچے ہیں اور اس طریقے سے ضروریات ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس طریقے سے یہ علم بخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو علم دیا ہے اس علم کو یہ کیا کرتے چھپاتے ہیں, یہ بھی بخل ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا, تو ظاہر ہے خیانت علم کے اندر, اور پھر آسمانی کتابوں کے مضامین کو چھپانا, اور یا یہ ہے کہ اس میں تحریف کرنا, یہ تو پھر کفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم, یہ قسم ثانی ہے بخل کی. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس, یہ بھی بخیل ہے, مال خرچ کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں لیکن مال خرچ کس لیے کرتے ہیں, بکھلاوے کے لیے, تو یہ بھی بخل کی قسم ہے. سخی مال خرچ کرتا ہے تو وہ دکھلاوے کے لیے خرچ نہیں کرتا, وہ دنیا کو نہیں بتاتا, اور اس طریقے سے وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ میرا خرچ کیا ہوا مال منظر عام پہ آ جائے اور لوگوں کو پتہ چلے. اس کو سخی کہتے ہیں. والذین, بخیل کی دوسری قسم, ينفقون اموالهم رئاء الناس, کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر, اللہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوتا, آخرت پر ایمان ہوتا, پھر تو ان کا نظر جو ہے نا وہ ثواب پر ہوتا, اور پھر جو ہے نا وہ دکھلاوے کی طرف نہ جاتا اور ریاکاری کی طرف نہ جاتا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, شیطان جس کا جو ہے نا دوست بن جائے تو بہت برا دوست ہے, اس لیے کہ شیطان جس کا دوست بن جاتا ہے تو اس کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے اور دنیا کے رسوائی لا کر اس پہ رکھ دیتا ہے, تو خود رسوا ہے. ظاہر ہے اذا كان الغراب تغذين قوم سيادهم سبيل الهالكين, کوا جو ہے نا اگر بڑا بن جائے تو ظاہر ہے وہ خود گن کھاتا ہے تو آپ کو بھی گن پہ لگا لے گا. تو شیطان تو خود رسوا ہے, اس لیے جو اس کا دوست ہوتا ہے دنیا کے رسوائی لا کے اس پہ رکھ دیتا ہے, اور اس طریقے سے آخرت جو ہے نا آدمی کا تباہ کر دیتا ہے. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله, ترغیب الى الایمان والاحسان ہے. کیا ہوتا اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت پر ایمان لاتے اور اپنا مال خیر کے راستوں میں خرچ کرتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا. وکان اللہ بہم علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے خبر ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ بر کسی ساتھ ظلم جاتی نہیں کرتے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت ہے. وان تک حسنۃ یضاعفھا, کیا رحیم کریم ہے آپ کی نیکی جو ہے نا اگر وہ معمولی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی معمولی نیکی کو وصول کر کے اپنے پاس نہیں رکھتا, اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ اجرًا عظیمًا, اس معمولی نیکی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے کیا دیتے ہیں, اجر عظیم عطا کرتے ہیں, اجر عظیم. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, تخفیف اخروی ہے. اور اس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. کیا ہوگا اس وقت, جئنا من کل امت بشہید, کہ ہر امت سے جو ہے نا گواہ جائیں گے, اور اس طریقے سے آپ کو ان تمام لوگوں کے اوپر کیا بنا دیا جائے گا, گواہ بنا دیا جائے گا. وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض, ہر امت سے گواہ جائیں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب پر گواہ بنا دیا جائے گا. تو اس وقت اس دن تمنا کرے گا اور خواہش کرے گا وہ لوگ جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری ہوگی, وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی, لو تسوا بهم الارض, کاش یہ زمین ان کے ساتھ کیا, زمین پر کیا ہو جائے, برابر ہو جائے. تب یہ ہے کہ زمین پٹے اور ان کو اندر لے لے اور پھر زمین کیا ہو جائے, برابر ہو جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, اور کاش ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن جو ہے کیا کریں گے، اقرار جرم کریں گے اور ایک بات بھی نہیں چھپائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی تھی، اس میں بہت سارے صحابہ کرام شریک ہو گئے تھے اور شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو صحابہ کرام نے جب شراب نوش کی اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت تھا، مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے ہو گئے تو شراب کے نشے کی وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. کیونکہ جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ شراب کی حرمت کا حکم یک دم نہیں آیا ہے، تدریجن آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے کہ عادت چھڑانا، دودھ چھڑانا آسان ہے بچے سے، عادت چھڑانا بہت مشکل ہے. تو یہ تو عربوں کی عادت تھی شراب نوشی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجن شراب کے حکم کو، شراب کے حرمت کے حکم کو نازل فرمایا. پہلا حکم آیا کہ جب آپ شراب پیئے اور نشہ شراب کا جو ہے نا آپ کو چڑھا ہو تو ایسے وقت آپ مسجد نہ جائے اور نماز نہ پڑھے. جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو، جب نشہ اتر جائے اور آپ کو اپنی تلاوت کے بارے میں پتہ چلتا ہو، اپنی باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہو، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا مسجد جائے اور نمازیں پڑھے. تو پھر حکم یہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. مواضع صلاۃ مراد ہے، نماز کی طرف نہیں جاؤ اور اس طریقے سے مواضع صلاۃ بھی نہیں جاؤ، مسجد بھی نہیں جاؤ اس حالت میں جب آپ کو شراب کا نشہ چڑھا ہو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک شراب کا نشہ نہ اترے اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. ولا جنبن، اور اس طریقے سے اگر آپ جنابت سے ہو تو آپ مواضع صلاۃ نہ جائیں، مسجد میں نہ جائیں. الا عابر سبیل، ہاں اگر آپ مسجد کے اندر کسی کمرے میں ہو اور اہتمام ہو گیا تو اب ظاہر مجبوراً جو ہے نا آپ کو نکلنا پڑے گا، تو اس صورت کے اندر پھر آپ جو ہے نا تیمم کر کے نکلیں. الا عابر سبیل، حتی تغتسلو، جب تک غسل نہ کرے، مواضع صلاۃ میں نہ جائیں، مواضع صلاۃ میں نہ جائیں اگر جنابت لاحق ہو گئی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو پانی نہیں ملتا، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ ہے کہ کوئی قضاء حاجت سے آ جائے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، یہ تمام صورت ہے، اور پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ہے، یعنی حدث سے اصغر لاحق ہوا پیشاب پخانہ، یا یہ ہے کہ حدث سے اکبر لاحق ہوا جنابت اور پانی نہیں ملنا، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ تیمم کرے اور نماز پڑھے. اور تیمم حدث سے اکبر سے اور حدث سے اصغر سے ایک جیسا ہے، دو ضربے ہیں، ایک ضربے سے چہرے کا مسح کرنا ہے اور ایک ضربے سے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، بازو کا مسح کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گرا اور گم ہو گیا، صحابہ کرام تلاش میں نکلے اور اسی طریقے سے نماز کا وقت تھا اور ہار نہیں مل رہا تھا، پانی نہیں تھا، تو آیت تیمم نازل ہو گئی. ایک سفر کے دو واقعے ہیں یا دو مختلف سفر ہیں؟ تو آیت نازل ہو گئی تیمم کی، لیکن ایک ٹکڑا نازل ہوا اور پھر دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گر گیا اور گم ہو گیا، صحابہ کرام تلاش کرتے رہے، پھر تاخیر ہو گئی، تو پھر دوسرا جو ہے نا ٹکڑا نازل ہوا. اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ سوغات عطا فرمائی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرا ہار گم ہو گیا، صحابہ کرام تلاش کر رہے تھے، میرے والد آئے اور انہوں نے جو ہے نا مجھے ایک مکہ مارا اور حضرت قصر مبارک میرے گود میں تھا. تکلیف تو ہو گئی لیکن یہ ہے کہ میں ہیلی نہیں تاکہ حضرت کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اور کہا کہ آپ کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں, نماز کا وقت ہے, پانی نہیں ہے اور آپ کا حال گم ہو گیا, آپ احتیاط نہیں کرتی. آئے تو تیمم نازل ہو گیا اور صحابہ کرام نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر جب سواری کو اٹھایا تو ہار سواری کے نیچے پڑا تھا, مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب حدث اصغر لائق ہو حدث اکبر لائق ہو اور پانی موجود نہ ہو فتیمم سعیدا طیبا تو پاک مٹی کے ساتھ جو ہے نا کیا کرے تیمم کرے. وامسحوا بوجوہکم طریق تیمم, تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر مسح کرے. وایدیکم اور اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کے اوپر مسح کرے. ان اللہ کان غفور رحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. پہلی بھی آیت گزر گئی تھی, یہود کے قبائل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بیان کر رہے تھے اس وقت یہ آیت جو ہے نا وہاں گزری تھی. یہاں پھر اس کا اعادہ ہے یہود کے قبائل بیان کرنے کے لیے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم دیا گیا, یعنی توریت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا, لیکن انہوں نے کیا کیا, یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. انہوں نے خرید لیا گمراہیوں کو ہدایت کے بدلے میں, گمراہی کو خرید لیا کس کے بدلے میں, ہدایت کے بدلے میں, یہ ان کا ضلال تھا. اور اس طریقے سے اضلال بھی تھا ان کے اندر, یعنی خود گمراہ ہو گئے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. تو اضلال کا, ضلال کا بیان بھی ہے اور اضلال کا بیان بھی ہے. وَيُرِدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلَ اور اس طریقے سے ان کی دوسری بیماری یہ تھی کہ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ آپ کو بھی کیا کرے, صراط مستقیم سے محروم کرے, جس طریقے سے وہ خود صراط مستقیم سے کیا تھے, محروم تھے, خود اترے ہوئے تھے, آپ کو بھی اتارنا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ, اللہ مسلمانوں کو تسلی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, اللہ تمہارا دوست ہے اور آپ کے لیے جو ہے نا اللہ ہی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوست کی حیثیت کے لیے آپ کے لیے کافی ہے اور مددگار کی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ, یہ یہود کے ایک اور بیماری کا تذکرہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی, یحرف الکلم عن مواضعہ, کہ عبادت کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور جو ہے لے جا کر رکھتی تھی, رکھتے تھے. ویقولون سمعنا, اور اس طریقے سے جو ہے نا جس طریقے سے ان کے دلوں کے, ان کے دل مریض تھے, اس طریقے سے ان کے زبانوں پر بھی ایسے کلمات آتے تھے جس سے ان کے دل کی بیماری کی ترجمانی ہو جاتی تھی. ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعینا, یہ الفاظ کہتے تھے. لین بألسنتہم, اپنے زبانوں کو جو ہے نا کیا کرتے تھے, موڑتے تھے. وطعنا فی الدین, اور اس طریقے سے دین کے اندر طعن کی جس سے وہ یہ کلمات کہتے تھے. ولو انہم, اللہ تبارک و تعالی ادب کی تلقین کرتے ہیں, اگر یہ لوگ, کاش وہ لوگ ان کلمات کی جگہ یہ کلمات کہتے, کیا کہتے, قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لهم, ادب کا راستہ اختیار کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. جو کلمات وہ کہتے تھے ان کلمات کے پیچھے ان کے ناکارہ عزائم تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کے کہنے سے منع کیا. اور جو مہذب اور اس طریقے سے مؤدب کلمات ہیں ان کلمات کی تلقین کی ہے. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, یہ بے ادبی کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہود نے بے ادبی کی ہے, انبیاء کی بے ادبی کی ہے, یہاں تک کہ انبیاء کو قتل بھی کیا ہے, مذاق بھی اڑائے ہے, جھٹلایا بھی ہے. اور اس طریقے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ گستاخیاں اور بے ادبی کی ہے تو اس کا انجام. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت ہے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے, خبر ہے کہ ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم لوگ ایمان لائیں گے, بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. اور ابھی تک جو ہے نا یہی دیکھنے میں آئے ہیں کہ بہت کم لوگ جو ہے نا یہودیوں میں سے مسلمان ہوتے ہیں, نصارا بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں, اس طریقے سے ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں, اور اس طریقے سے دیگر جتنے کافر ہیں. آپ اگر معلومات کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑی تعداد کے اندر ہر قسم کے کفار سے لوگ مسلمان ہو گئے اور اب بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہودی بہت کم مسلمان ہوئے ہیں اور بہت کم مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی سچائی ہے, اللہ فرماتے ہیں فلا یؤمنون الا قلیلا, بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اے ایمان, یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, یہ ترغیب الی الایمان ہے وعید کے ساتھ, یہود کو جو ہے نا یعنی ایمان کی ترغیب یہاں دی گئی ہے اور یہود کے لیے وعید بھی بیان کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب, یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, آمنوا یعنی یہود کو دعوت ایمان ہے, آمنوا بما نزلنا, ایمان لاؤ اس کتاب پر جو کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن, مصدقا لما معکم, اور وہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کا یا اس کتاب کا جو تمہارے پاس ہے, کیونکہ قرآن تورات کا تصدیق کرتا ہے اور اس طریقے سے تمام آسمانی کتابوں کا تصدیق کرتا ہے. من قبل ان نطمس وجوها, اس سے پہلے کہ ہم کیا کریں گے, مٹا دے تمہارے چہرے کے جو ہے نا شکل اور صورت کو. فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت, اور پھر جو ہے نا ہم ان کو ان کے پیٹ کے بل جو ہے نا واپس لٹائیں گے یا ان کے اوپر جو ہے لعنت نازل کریں گے, اس طریقے سے اصحاب سبت کے اوپر ہم نے کیا کی, لعنت نازل کی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن اپنے خواہشات کے تکمیل کے لیے اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا تھا اس کو نظر انداز کیا اور اس قانون کی پاسداری نہیں کی, اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا اور انہوں نے اس میں ہیلے بہانے جو ہے نہ کر کے شکار کو نہیں چھوڑا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی شکلوں کو مسخ کیا. کیونکہ تین جماعتیں تھیں یا دو جماعتیں تھیں, ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے کہ جو ہفتے کے دن شکار کیا کرتے تھے, اور ایک قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ شکاریوں سے قطع تعلق بھی نہیں کرتے تھے, اور ایک جماعت وہ تھی کہ جو شکار بھی نہیں کرتی تھی اور شکاریوں سے قطع تعلق بھی انہوں نے کر رکھا تھا, منع بھی کرتے تھے اور قطع تعلق بھی کر رکھا تھا. تو شکار کرنے والے اور قطع تعلق, شکار نہ کرنے والے لیکن قطع تعلق نہ کرنے والے, یہ دونوں قسم کے لوگ جب رات کو گئے اپنے گھروں پہ اور اپنے دروازوں کو بند کر دیا تو رات کو سارے کے سارے بندر بن گئے, اور صبح سب کے دروازے بند تھے, کوئی گھر سے باہر نہیں آ رہا کیونکہ بندر بن گئے تھے, دروازے تو کھول نہیں سکتے تھے. بعد میں جب ان کے دروازوں کو توڑا گیا تو سارے بندر بنے ہوئے تھے, اور وہ ایک جماعت جو ہے نا وہ بچی ہوئی تھی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے, اتنے جو ہے نا بڑی تعداد میں مچھلیاں آئی ہیں اور یہ پکڑتے نہیں ہیں, بیوقوف ہے. تو پہلے جو ہے نا یہ مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا, اب جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا. تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شکلوں کو مسخ کر دیا اور اپنی لعنت اور پھٹکار جو ہے نا ان پر لگا دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی حکم دیتے ہیں علی کتاب کو کہ قرآن مجید پر ایمان لے کر آؤ, اس سے پہلے کہ تمہارے شکلوں کو مسخ کر دیا جائے. اور جو لعنت اور پھٹکار میں نے یا یوم سبت کے مجرموں کے اوپر نازل کی, وہی لعنت اور پھٹکار جو ہے نا آپ کے اوپر نازل کی جائے, اس سے پہلے پہلے ایمان لے کر آئے. وکان امر اللہ مفعولا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ اور حکم ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یہ انجام شرک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. یعنی اگر آدمی زندہ ہے اور شرک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرتے ہیں, لیکن شرک کے ساتھ جو آدمی مر جاتا ہے اس کے لیے مغفرت نہیں ہے. یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا, مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو شرک کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے اور مر جائے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اگر ایک آدمی مشرک نہیں ہے, مسلمان ہے, مر گیا اور مختلف قسم کے گناہوں کے اندر وہ مبتلا رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ایک عمل پر راضی ہو جائے گا تو اس کے سارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے, اس سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے عبادت کے اندر, علم میں, تصرف میں, دعا میں, استعانت میں, کسی بھی چیز میں شریک ٹھہراتا ہے, فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا کر دیا, بہت بڑا جو ہے نا بہتان لگا دیا اور اس طریقے سے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آپ یہود کے لیے ایک اور زجر ہے, آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہ جو اپنی باقی خود بیان کرتے ہیں. یہود ایک مرتبہ حضرت کی خدمت حاضر ہو گئے اور اپنے بچے ساتھ لے کر آئے تھے, تو پوچھا حضرت سے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ معصوم ہیں یا نہیں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل معصوم, بچے معصوم ہیں, اور اسلام کو حکم بھی یہی ہے کہ کافر کے جو بچے ہیں وہ مسلمان ہیں, کیونکہ ہر بچہ فطرت پر دنیا فطرت کے ساتھ فطرت اسلام پر دنیا میں آتا ہے اور وہ مسلمان ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, ماں باپ جو ہے نا بچے کو پھر یا تو یہودی بناتے ہیں اور یا جو ہے نا نصرانی بناتے ہیں. بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے, تو ہمارے یہ بچے معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل آپ کے بچے معصوم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہم بھی معصوم ہیں, جس طرح ہمارے بچے معصوم ہیں ہم بھی معصوم ہیں, کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور ہم اپنے جو ہے نا اوپر گناہ کو جو ہے نا چھوڑتے نہیں ہیں, اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, خود جو ہے نا اپنی پاکی بیان کرنے لگے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, الم تر الی الذین یزکون انفسہم, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بالکل پاک ہیں, جس طریقے سے ہمارے بچے معصوم ہیں اس طریقے سے ہم بھی معصوم ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ تبارک و تعالی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور کسی کے ساتھ جو ہے نا دھاگا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو شق ہوتا ہے اس میں جو چھوٹا سا داغا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں, تو داغا برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے نا ظلم نہیں کرتا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, ذرا دیکھیے ان کی طرف کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کہتے رہتے ہیں. وکفا بہ اسم مبینا, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کعب بن اشرف یہودی تھا اور مکے کے لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کعب بن اشرف سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہے. کعب بن اشرف سے کس نے پوچھا؟ مکے کے مشرکین نے پوچھا. کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ ہدایت پر ہو. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, یعنی یہ یہود کے قبائل بیان ہو رہے ہیں, آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا. وہ امینوں نے بالجبت و طاغوت, اور وہ ایمان رکھتے ہیں کس کے اوپر؟ بت کے اوپر اور شیطان کے اوپر. ویقولون للذین کفروا, اور کافروں سے کہتے ہیں, ہا اولائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا. کیا کہتے ہیں کافروں سے؟ کہ یہ کافر جو ہے نا یہ ایمان والوں سے کیا ہے؟ ہدایت پر ہے, زیادہ ہدایت پر ہے, یعنی ہدایت کے راہ پر جو ہے نا زیادہ ہدایت کے راہ پر ہے یہ کافر ایمان والوں سے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. اب اللہ تبارک و تعالی ان کے قوائے یہود کے قوائے بیان کرنے کے بعد اب انجام بیان کرتے ہیں, کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے, اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لعنت کو نازل کرے, فلن تجد له نصیرا, پھر آپ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار جو ہے نہیں پائیں گے, یعنی کوئی جو ہے نا اس کی مدد نہیں کر سکے گا. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. یہ یہود یہ حسد سے بھرے ہوئے اور انتہائی بخیل, اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو یہ کسی کو کچھ بھی نہ دیتے, یعنی تل برابر بھی کسی کو کچھ نہیں دیتے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ یہود کے حسد کا بیان ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں اس دولت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کی وساطت سے جو ہے نا آپ نے عربوں کو عطا فرمائی, اس دولت کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں عربوں سے اور مسلمانوں سے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, اور اس طریقے سے ان کو ہم نے کیا دیا, ملک عظیم دیا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں بہت ساری شخصیات ایسی تھی کہ نبوت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بادشاہ بھی تھے, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام ہے, داؤد علیہ السلام ہے, یوسف علیہ السلام ہے وغیرہ. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ. تسلی ہے رسول کو. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا. ان میں سے بعض تو یعنی پوری عادت پرانی عادت ہے ان لوگوں کی نبی کی تکذیب اور اس طریقے سے دین کی مخالفت. ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ایمان لایا لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ رکے رہے اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا. وکفا بجہنم سعیرا, جہنم ان کے لیے جو ہے نا کافی ہے جلنے, ان کے جلنے کے لیے جہنم جو ہے نا کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جنہوں نے ہماری, یہ تخویف اخروی ہے, جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی, انکار کی ہماری آیات کے, سوف نصلیہ نارن, ان قریب ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما نزجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب ان کی کالے جل جائے گی تو ہم ان کے اوپر اور کالوں کو چڑھائیں گے. لیذوقوا العذاب, تاکہ اچھے طریقے سے یہ عذاب کو کیا کر لے, چکھ لے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالنے کے بعد ان کا جسم راگ کر جو ہے نا راگ ہو کر ختم ہو جائے گا, نہیں, کھال جل جائے گی, اللہ جو ہے نا اور کھال چڑھائیں گے, پھر وہ کھال جل جائے گی, پھر اور کھال چڑھائیں گے. اس طریقے سے جو ہے نا ان کے کالے جو ہے نا وہ جلتے رہے گی اور نئی کھال جو ہے نا ان پر جو ہے نا لا کر ڈالی جائے گی. اس طریقے سے ان کو جو ہے نا سزا اور عذاب جو ہے نا ہوتا رہے گا. ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا. جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا, ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے, وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور اسی جنت کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیها ازواج مطہرہ, وہاں ان کو پاک دامن جو ہے نا ساتھی ملیں گے. وندخلهم ظلا ظليلا, اور اس طریقے سے ہم ان کو ان سایوں میں داخل کریں گے جو بالکل گنجان ہوں گے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت ان کے حوالے کرو جو امانت کے اہل ہیں. ایت نازل ہو گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے تھے, تو آپ نے معلوم کیا کہ بیت اللہ کی چابیاں کس کے پاس ہے. پتہ چلا کہ عثمان ابن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں, تو ان کو بلایا اور بیت اللہ کی چابیاں ان سے جو ہے نا لے لی, اور اس طریقے سے بیت اللہ کا دروازہ کھولا, اندر داخل ہو گئے. اندر جو ہے نا آپ نے دو رکعت نماز پڑھی, کیونکہ بیت اللہ کے اندر 30 ستون ہے, تو دو ستون کو آپ نے دائیں طرف رکھا اور ایک ستون جو ہے نا وہ بائیں طرف رکھا, اور 30 ستون جو ہے نا وہ پیچھے تھے. اس طریقے سے آپ نے کھڑے, اور ایک گز جو ہے نا تقریباً تین ہاتھ جو ہے نا دیوار سے دور کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی. پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو چابیاں آپ نے لی تھی کس سے؟ عثمان ابن طلحہ سے. اور یہ چابیاں جو ہے نا انہیں کے خاندان کے اندر جو ہے نا وہ چل رہی تھی, اور اب بھی ان کے خاندان کے اندر یہ چابیاں ہیں. پھر آپ نے بیت اللہ کی چابیاں واپس ان کے حوالے کر دی, اور ابھی تک اسی خاندان کے اندر جو ہے یہ چابیاں ہیں. اور
یہی لوگ جب چابی لے کے جاتے ہیں دروازے کھولنے کے لیے تو دروازہ کھلتا ہے, اگر کوئی اور جو ہے نا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو دروازہ نہیں کھلتا.
تو قرآن مجید کی یاد نازل ہو گئی, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, اللہ تبارک و تعالی یہ پہلا سلطانی حکم ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سورت کے دو حصے ہیں, پہلے حصے کے اندر رعیت سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصے کے اندر سلطانی جو ہے نا احکامات بیان کیے گئے ہیں, جو مطلب یہ ہے کہ حکمران کے احکامات ہوتے ہیں, حاکم کے احکامات ہوتے ہیں, وہ بیان کیے گئے ہیں. تو یہ پہلا حکم سلطانی ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے حوالے کرو جو امانت کے اہل ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. تو ریاست یہ سب سے جو ہے نا بڑی امانت ہے مسلمانوں کی. ریاست ایسے لوگوں کے حوالے کرنی چاہیے کہ وہ ریاست کے اہل ہوں, کیونکہ یہ امانت ہے, اور امانت ایسے لوگوں کو نہیں دینی چاہیے کہ جو امانت کے حق نہ ہو, اہل نہ ہو, کیونکہ حکمران اگر بکتا ہے تو پوری قوم بکتی ہے, حکمران جھکتا ہے تو پوری قوم جھکتی ہے, اور اس طریقے سے اگر وہ غلط راستے چلتا ہے تو پوری قوم جو ہے نا غلط راستے پہ جو ہے چلتی ہے. اس لیے یہ انتہائی اہم حساس ہوتا ہے اور یہ امانت ہے امت مسلمہ کی, لہذا یہ ان لوگوں کو دینی چاہیے کہ جو اس امانت کے اہل ہوتے ہیں. یہاں پر بھی یہی حکم ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اور جب آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان تو عادل کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا, اللہ تبارک و تعالی یہی نصیحت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ایمان والوں اطاعت اختیار کرو اللہ کے رسول کے اور اول الامر کے. اول الامر کا معنی میں نے بتایا تھا مختلف معنی ہیں, اول الامر کا معنی فقہا, اول الامر کا معنی علماء, اول الامر کا معنی صحابہ کرام, اور اول الامر کا ایک معنی حکمران بھی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی بات میں تنازع ہو جائے تو اس کو پیش کرو اللہ کے رسول پر, کیا مطلب, یعنی قرآن پر پیش کرو اور اس طریقے سے حدیث پر پیش کرو, کیونکہ قرآن آپ کے درمیان آپ کے پاس ہے اور اس طریقے سے حدیث آپ کے پاس ہے, تو گویا کہ پیغمبر کے تعلیمات آپ کے پاس ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آپ کے پاس ہے. لہذا زندگی کی کسی موڑ پر اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے, تنازع کی صورت پیدا ہو جائے, تو اس کو پیش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے اور پیغمبر کے تعلیمات کے آگے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر, ذالک خیر, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, وہ احسن تاویلا, اور یہ بہترین جو ہے نا عمل ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, واقعی یہ ہوتا کہ بشر ایک منافق تھا, بشر کے نام سے ایک منافق تھا, اس منافق کے درمیان اور ایک یہودی تھا, اس یہودی کے درمیان تنازع پیدا ہوا. تو منافق نے کہا کہ کعب بن عشرہ جو یہودیوں کے بڑے عالم ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور وہ ہمارے ہمارا فیصلہ کرے گا. یہ اسی منافق بشر نے کہا, یہودی نے کہا کہ نہیں ان کے پاس نہیں جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, حضرت جو نے فیصلہ فرمائیں گے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چلے گئے, آپ نے دونوں کے بیانات سنے اور اس طریقے سے آپ نے یہودی کے حق میں فیصلے دے دیا, منافق کے خلاف فیصلے دے دیا. وہاں سے نکلنے کے بعد منافق نے کہا یہودی سے کہ حضور کے پاس جاتے ہیں. وہاں گئے تو وہاں جب پہنچے تو یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم,
اس معاملے کا فیصلہ ایک دفعہ فرما چکے ہیں، میرے حق میں فیصلہ انہوں نے دیا، لیکن یہ مسلمات مطمئن نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس جا رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے وہاں چلتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اندر گیا، تلوار جو ہے نا اٹھا کے باہر تشریف لائے اور اس منافق کا سر گردن جو ہے نا اڑا دیا. فرمایا کہ جو حضرت کا فیصلہ نہ مانے یہ گستاخ ہے، اور گستاخ کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر گردن کو جو ہے اڑا دیا جائے. پھر بعد میں اس کے جو وارث تھے اور عزیز و اقارب تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو آدمی تھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، اصل میں جو ہے نا وہ ملاپ چاہتے تھے، اس طریقے سے مختلف باتیں کی. تو قرآن مجید کی یاد تازہ ہو گئی، الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو بظاہر ایمان لے کر آئے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن مجید کے اوپر بھی اور سابقہ کتابوں کے اوپر بھی، یریدون ان یتحاکموا یعنی منافق ہے، بظاہر تو ایمان لے کر آئے ہیں لیکن اندر منافق ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کیس کس کے سامنے پیش کرے، طاغوت. طاغوت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کعب بن اشرف. وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پیغمبر کی بات نہ مانیں، اور شیطان جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ان کو کیا کرے، گمراہ کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب منافقین کے تذکرے جو ہے جاری ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آ جاؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، وہ ادھر رسول اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے منافق کہ یہ کیا ہو جاتے، پھر جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اس وقت کیا ہوگا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئے گی، یعنی اس طریقے سے ان کے ساتھی کو حضرت عمر نے قتل کر دیا، بما قدمت ایدیہم، ان کے کیے کی وجہ سے، ثم جاؤوک یحلفون، پھر آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو ارادہ نہیں کیا تھا مگر کس کا، احسان کا اور ملاب کا، اس لیے حضرت عمر کے پاس جانے کا ارادہ کیا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ جو لوگ ہیں اور ان کی جو تعبیریں ہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. فاعرض عنہم وعظہم، آپ ان سے جو ہے درگزر کرے، یعنی پیغمبر کو حکم دیا کہ منافقین کے ساتھ جو ہے نا آپ اس طریقے سے سلوک اختیار کریں کہ درگزر کرتے رہیں، وعظہم اور نصیحت بھی کرتے رہیں. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، اور اس طریقے سے وقتاً فوقتاً ان سے مؤثر بات کیا کریں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ منافقین جو ہے نا یہ اطاعت نہیں کرتے ہیں. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، اگر یہ لوگ کیا کرے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے پر ظلم کرے اور آپ کے پاس آئے، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، یعنی یہاں ترغیب دی ہے منافقین کو توبے کے، اور طریقہ توبہ بھی بتایا گیا ہے کہ اطاعت لازم ہے، اطاعت تم نے نہیں کی اور اس طریقے سے ظلم کر لیا تم نے اپنے اوپر، تو اب طریقہ یہ ہے کہ تم آ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول سے جو ہے نا درخواست کرو کہ وہ آپ کے لیے استغفار کرے، تو اس طریقے سے آپ کا توبہ قبول ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. فاستغفر اللہ فاستغفر لهم، درخواست کہ اللہ کے رسول سے کیا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے، اللہ کے رسول نے بخشش کی دعا مانگی. لوجد اللہ توابا رحیما، ایسا کرنے کے بعد پائیں گے آپ کے رب کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے درمیان اور اس طریقے سے ایک انصاری صحابی کے درمیان تنازع پیدا ہوا،
آسمانی نالا تھا اور اس میں پانی بہ کے آتا تھا, تو نیچے حضرت زبیر بن عوام کی زمین تھی اور اس طریقے سے انصاری کی زمین تھی. حضرت زبیر کی زمین پہلی تھی اور انصاری کی زمین بعد میں تھی. تو پانی کی تقسیم پر تنازع پیدا ہوا, حضرت کے پاس دونوں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام سے فرمایا کہ جب آپ اپنے باغ زمین کو پانی دے تب یہ ہے کہ اتنا پانی جو گزارا ہو جائے تو فوراً پھر جو ہے نا پانی چھوڑا کرے تاکہ آپ کا بھائی نیچے آپ سے رہتا ہے وہ اپنے ذمہوں کو سیراب کرے. تو وہ انصاری کہنے لگا کہ یہ آپ کا پوپیزاد بھائی ہے, اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, اور بخاری میں جس طریقے سے روایت ہے کہ ناراضگی میں بھی آپ نے ظلم زیادتی نہیں کی. آپ نے کہا کہ زبیر آپ کی زمین اوپر ہے اور آپ کو حق حاصل ہے کہ اپنی زمین کو جو ہے نا آپ پورا پانی دیا کرے, اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑا کرے, تو آپ اپنی زمین کو پورا پانی دیا کرے. پہلے تو میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا دیا کرے, لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں مانتا تو آپ اپنی زمین کو پورا پانی دے سکتے ہو, اسلام نے آپ کو حق دیا ہے پورا پانی دیا کرے. بہرحال وہ آدمی جب نکلا وہاں سے لوگوں نے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ زبیر کے حق میں ہوا. تو ایک یہودی جو ہے وہ سامنے آیا, اس نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہو, ان پر ایمان بھی رکھتے ہو, اور ساتھ ساتھ ان کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے ہو. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فخامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ بیان ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے شرائط ایمان بیان ہو رہے ہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں, کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک جو ہے نا یہ اپنے تنازعات کے اندر آپ کو حاکم نہ بنائے اور حاکم بنا اور آپ سے فیصلہ نہ لے. ثم لا يجدوا في انفسهم, اور جب آپ فیصلہ دے تو اس فیصلے کو پھر جو ہے نا یہ دل سے کیا کرے, قبول بھی کرے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, جو فیصلہ آپ نے فرمایا ہے اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل کے اندر جو ہے نا کسی حرج کو محسوس نہ کرے. وہ یسلم تسلیما, اور اس طریقے سے پورا پورا جو ہے نا سر تسلیم خم ہو جائے. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے, ورنہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے یہ کہتے کہ آپ کے جرم کی سزا تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اس طریقے سے جلاوطنی بھی اختیار کریں. اگر یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے اور اس یا یہ ہے کہ یہ اپنے جو ہے نا گاؤں بستیوں سے نکل جاتے, یہ حکم ان کو مل جاتا, ما فعلوه الا قليل, تو اس حکم کی تعمیل ان میں سے نہ کرتے مگر بہت کم لوگ. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. اب یہاں پر اطاعت کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ جو نصیحت ان کو کی گئی ہے اگر یہ لوگ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوتے تو یہ ان کے لیے بہت بہت بہتر تھا, واشد میں تثبیتا, اور اس طریقے سے جو ہے نا سب بہترین جو ہے نا ثابت قدمی تھی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا, اگر یہ لوگ اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوتے اور اس طریقے سے جو ہے نا اطاعت کا راستہ اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اجر عظیم عطا کرتا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اس طریقے سے صراط مستقیم کی رہنمائی ان کو عطا کرتا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. صحابان ایک صحابی ہے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو چہرے کا رنگ بالکل جلا ہوا تھا اور چہرہ بالکل مرجائی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابان کیا بات ہے, چہرہ بالکل جو ہے نا رنگ جلا ہوا ہے اور چہرہ مرجائی ہے, کمزور بہت زیادہ ہو گئے ہو. تو حضرت صحابان نے فرمایا کہ حضرت جو حالت میری ہے کسی درد کی وجہ سے نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں مروڑ ہے یا کوئی درد ہے یا کوئی تکلیف کی ہے اس کی وجہ سے یہ کمزوری ہے اور اس طریقے سے رنگ جل گیا اور چہرہ مرجائی ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں جب آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ میرا چین سکون ختم ہو جاتا ہے, آپ کو آ کر دیکھتا ہوں تو پھر مجھے خوشی ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو میں جب آپ سے اٹھ کر کے جاتا ہوں تو ایک بات جو ہے نا وہ مجھے ہمیشہ پریشان رکھتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور پھر امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں, تو آپ تو جب جنت میں جائیں گے تو آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا, وہاں تو ہم آ نہیں سکتے ہیں, آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, تو آپ کے بغیر, آپ کے چہرے کو دیکھے بغیر جنت کے اندر کس طریقے سے وقت گزرے گا؟ یہ بات جو ہے نا مجھے پریشان کرتی ہے, اور اسی بات کی وجہ سے جو ہے نا میرا خون نہیں بنتا اور اس طریقے سے چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ جل جاتا ہے اور ہمیشہ جو ہے نا چہرہ مرجھائی رہتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ, جو اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ لوگ جنت کے اندر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں, من النبیین انبیاء, والصدیقین صدیقین, والشہداء شہداء, والصالحین اور صالحین, یعنی انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ جو ہے نا یہ جنت میں ہوں گے. تو گویا کہ اس صحابی کو بشارت مل گئی, وحسن اولئک رفیقا, اور یہ رفیقہ جو ہے نا یہ حال واقع ہے اور یا یہ تمیز واقع ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے علیم کی حیثیت سے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حکم سلطانی ارشاد فرماتے ہیں جو جہاد کے بارے میں ہے, اے ایمان والو خذوا حذرکم, خذوا حذرکم, اپنا ہتھیار اٹھاؤ, فن فرو سباتن, نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں, سباتن یعنی متفرق, اون فرو جمیان یا یہ ہے کہ اجتماعی شکل میں نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ, اور تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جب ان کو حکم ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا تو وہ بوجھل بن جاتے ہیں اور زمین کی طرف جو ہے نا جھکتے چلے جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اور پیچھے رہ جاتے پھر نکلتے نہیں ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, جب آپ لوگ نکلتے ہو اللہ کے راستے میں اور اس طریقے سے معرکہ جو ہے نا معرکے کی طرف نکل جاتے ہو, تو جب کوئی مصیبت آپ کے اوپر آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں, قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, اللہ نے میرے اوپر انعام کیا کہ میں نہیں کیا, ورنہ یہ ہے کہ اگر میں جاتا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا. اذ لم اکن معہم شہیدا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے, احسان ہے میرے اوپر کہ میں ان لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود نہیں تھا. ولئن اصابکم فضل من اللہ لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ, یہ درمیان کے اندر جملہ معترضہ ہے, ولئن اصابکم فضل, اگر مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا اچھے حالات آتے ہیں یعنی جنگ کے اندر کامیابی مل جاتی ہے اور مالی غنیمت جو ہے نا وہ ہاتھ لگتا ہے, تو اس وقت یہ کیا کہتے ہیں, لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دوستی نہیں تھی. یہ بیچ کے اندر جملہ متردہ ہے. اب آگے جو ہے نا, یا لیتنی کنت معہم, یہ مقولہ ہے کس کا, لیقولن کا, لیقولن جو پہلے گزرا ہے یوسف کا, کیا ہے مقولہ ہے, لیقولن یا لیتنی کنت معہم, یعنی جب اچھے حالات آتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے, اور آج مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مالی غنیمت ملا ہے, ہمیں بھی مل جاتا, فافوز فوز عظیما, میں بھی جو ہے نا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جاتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ, یہاں حکم خاص ہے پیغمبر کو کہ اے پیغمبر, قتال کی ترغیب ہے اور حکم خاص ہے آپ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرت, اور اس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کے آخرت کے بدلے میں دنیا کو. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اس طریقے سے محاذوں پر جا کر جو ہے نا وہ جہاد کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے جو ہے نا شہید ہو جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں, تو ہر صورت میں جو ہے نا وہ ثواب کما کر آتے ہیں. فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے بعد قتل ہو جاتے ہیں, او یا غلب یا غالب آتے ہیں. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, میرے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے, میں ان کو اجر عظیم عطا کروں گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے ہو, حال یہ ہے کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, کمزور مسلمان مرد ہو یا عورتیں, وللولدان اور بچے, الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه قريه الظالم, یعنی بہت سارے ایسے شہر ہیں, بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں مسلمان مرد مسلمان عورتیں اور اس طریقے سے مسلمان بچے ظالموں کے ہاتھ سے کافروں کے ہاتھ سے غمال ہیں, اور وہ آپ کو پکار رہے ہیں اور یہ دعائیں جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القريه, یا اللہ اس ملک سے ہمیں نکال دے, الظالم اهلها, جس کے حکمران بڑے ظالم ہیں اور جس کے عوام بھی ظالم ہیں, وجعل لنا من لدنك وليا, یا اللہ اپنے طرف سے ہمارے لیے کسی کو دوست بنا دے, وجعل لنا من لدنك نصيرا, یا اللہ تبارک و تعالی اپنے طرف سے ہمارے لیے کسی کو مددگار جو ہے نا بنائے, تاکہ ان کافروں سے ان مشرکوں سے جو ہے نا ہمیں چھڑائے. یہ آوازیں آ رہی ہیں اور ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں, پھر کیا کون سی باتیں ہیں کہ جو آپ کو روک رہی ہے جہاد میں جانے سے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلنے سے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله, جنہوں نے ایمان لایا اور وہ لڑتے ہیں اللہ تبارک جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ, تو ایمان والے اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ بھی جنگ کرتے ہیں, لیکن کس میں جنگ کرتے ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, شیطان کے راستے, فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن میرے سپاہی ہے اور کافر شیطان کی سپاہی ہے, مومن میرے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتے ہیں اور کافر وہ شیطان کے جو ہے نا بے حیائی گمراہی عام کرنے کے لیے جو ہے وہ جنگ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے فقاتلوا اولیاء الشیطان, فقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطان کے دوستوں کے ساتھ کیا کرو, جنگ کرو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, ان کید الشیطان کان ضعیفا, جس طریقے سے شیطان بے عقل کمزور ہے اس طریقے سے شیطان کی ہر تدبیر جو ہے نا وہ بھی کمزور ہے, شیطان خود رسوا ہے, اس کی تدبیر بھی رسوا ہے, اس کی سادی بھی رسوا ہے. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم, یہ کچھ حضرات تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی, تو اس وقت کچھ صحابہ کرام تھے کہ یہ وہ جو ہے نا یہ بات کہا کرتے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے تو ہم بڑے جو ہے نا چری ہوتے تھے اور بہت عزت سے زندگی گزارتے تھے, اور اسلام لانے کے بعد جو ہے نا اب ہم ذلیل ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا ذلت کی زندگی گزارتے ہیں, اس لیے کہ بات کافر جو ہے نا وہ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں اور ہم جو ہے نا کچھ کہہ نہیں سکتے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در بدر سے کام لو, اس لیے کہ ابھی تک جنگ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا نہیں, اور جب جنگ کا حکم آ جائے گا, مقابلے کا حکم آ جائے گا, پھر ہم آپ سے کہہ دیں گے کہ آپ نکلو ابھی, لیکن ابھی چونکہ حکم آئے نہیں ہے لہذا اب جو ہے نا آپ در بدر سے کام لیا کریں. پھر وہی لوگ مدینہ کے اندر جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکے سے مدینہ تشریف لائے, اور یہ لوگ بھی مکے سے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں تھے, تو وہاں جہاد کا حکم آیا اور اس طریقے سے مختلف مارکے جو ہے نا وہ لگے, اور آپ نے مختلف مارکوں میں نکلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیلیں بھی کی اور اس طریقے سے احکامات بھی آپ نے جاری فرمائے. تو اس وقت پھر یہ لوگ سستی کا ہی نہیں کرتے تھے, وہی لوگ جو مکے میں کہتے کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہو جنگ کا اور مقابلے کا, مدینہ میں آنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے تھے, سستی کا ہیلی کرتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ فطری طور پر جو ہے نا کمزور تھے, فطری طور پر کمزور تھے, تو وہ جو خوف تھا وہ فطری تھا، تو فطری خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ باتیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ گناہگار نہیں تھے. اگر وہ کسی سازش کے تحت یہ باتیں کرتے تو پھر تو وہ گناہگار تھے، لیکن وہ کسی سازش کے شکار نہیں تھے اور سازش کی وجہ سے وہ یہ باتیں نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ فطری خوف کی وجہ سے اور فطری کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ باتیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ فرمایا ہے ان آیتوں کے اندر. الم تر الذین، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم کفوا ایدیکم، جب ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا کیا کر لو، روک لو، ابھی نہیں لڑو، واقعی مسلح دعوات و زکات، چونکہ مکے کے اندر جو ہے نا جنگ اور جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، نمازیں پڑھو، زکات دیا کرو. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ہجرت ہو گئی اور صحابہ کے حضرت مدینہ تشریف لائے، صحابہ کرام مدینہ تشریف لائے اور قتال جو ہے نا فرض ہو گیا، جنگ فرض ہو گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، پھر ایک جماعت تھی کہ جو لوگوں سے کیا ہوتی تھی، ڈرتی تھی، کہ خشیت اللہ، اسی طریقے سے ڈرتی جس طریقے سے جو ہے نا مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، او اشد خشیا، بلکہ جو خوف اللہ سے ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں خوف کس سے تھا، انسانوں سے تھا. وقال ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر جنگ کو کیوں فرض کیا ہے، لو لا اخرتنا الى اجل قريب، آپ نے اس کو مؤخر کیوں نہیں کیا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، اب کہہ دیجئے کہ دنیا اور دنیا کا سامان یہ تو معمولی ہے اور فانی ہے، آخرت اس کے مقابلے میں کیا ہے، بہت بہتر ہے، آخرت بہتر ہے. لمن اتقى، کس کے لیے، اس کے لیے جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ جو ہے نا کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، داغا برابر جو ہے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ وقت ہے کچھ کما کر جو ہے نا جانے کا. اینما تکونون یدرککم الموت، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو موت میدان جہاد میں جانے کی وجہ سے نہیں آتا، معرکوں میں شرکت کی وجہ سے موت نہیں آتی، بلکہ موت تو اپنے وقت مقرر پر آتی ہے. آپ گھر کے اندر ہوں گے اور اس طریقے سے آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی تو موت آ جائے گی. آپ مضبوط قلعوں کے اندر بیٹھے ہوں گے، آپ کی زندگی جب پوری ہو جائے گی تو موت آ جائے گی. اور آپ کھلے میدان کے اندر ہیں اور اس طریقے سے 50 بیماری آپ پر حملہ آور ہیں، لیکن ابھی آپ کی زندگی کے لمحات باقی ہے تو موت نہیں آئے گی. اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت میں جو ہے نا کیا کر لے گی، پالے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جب وقت پورا ہو جائے گا تو وہاں موت آ جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور جب ان کو جو ہے نا کوئی جب ان کو جو ہے نا پہنچ جاتی ہے اچھائی، مطلب یہ ہے کہ اچھے حالات آتے ہیں، یَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب برائی آتی ہے، يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِكَ، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے غلط پلاننگ کی وجہ سے ایسا ہوا. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ اچھے برے حالات سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں، شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے، اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. فمال ہاؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، پتہ نہیں کیا ہوگی اس قوم کو کہ بات جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اچھائی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، برائی آئی ہے تو آپ کے اعمال کی شامت ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ثابت ہو گیا کہ رسول کی اطاعت کیا ہے، واجب، کیونکہ رسول کی اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت ہے. ومن تولى، اور جس نے رسول کی اطاعت سے پیٹھ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، اگر انہوں نے پیٹھ پھیرا ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ ہر حال میں آپ نے ان کو کان سے پکڑنا ہے اور اسلام کے اندر داخل کرنا ہے. آپ کا کام ہے دعوت دینا, ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا کام ہے, آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا. لہذا آپ نے اپنا کام کر لیا, اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, پیغمبر کے لیے تسلی بھی ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, یہ شکوہ ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ, آپ کے پاس جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس ہم نے مان لیا, لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور رات کو جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کی باتیں اور ہو جاتی ہیں. تو اس وقت پھر کیا کہتے ہیں, غیر الذي تقولوا, یعنی جو باتیں آپ کے سامنے انہوں نے کہی پھر وہاں باتیں جو ہے نا اس کے خلاف ہو جاتی ہے. واللہ یکتب ما یبیتون, اللہ تبارک و تعالی لکھتے ہیں جو وعدے انہوں نے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کیے ہیں اور جو باتیں انہوں نے آپ سے کی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے لکھے ہیں, اور وہ باتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے لکھے ہیں جو باتیں یہ رات کی میٹنگوں میں کرتے ہیں. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اے پیغمبر آپ ان سے درگزر کریں اور وتوکل علی اللہ, اللہ پر توکل کریں, وکفا باللہ وکیلا, اللہ تبارک و تعالی کارساز کی حیثیت سے آپ کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہ ہوتا, کسی اور کی طرف سے ہوتا, تو اس قرآن مجید کے اندر یہ کیا پاتے؟ اختلاف کثیر پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, یہ ان کی اخلاقی کمزوریاں ہیں, جب ان کے پاس خبر پہنچ جاتی ہے بازار کے اندر کبھی جو کہیں جو ہے نا یہ خبر سن لیتے ہیں کامیابی کی ناکامی کی, فوراً جو ہے اس کو فاش کرتے ہیں. مسلمان لشکر جو ہے نا وہ جا چکا ہے, مارکے جو ہے نا وہ ہوتے رہتے تھے, اطلاع آئی کہ مسلمانوں نے جو ہے نا شکست کھائی تو فوراً اس خبر کو پھیلا دیا, اطلاع آئی مسلمانوں نے جو ہے نا کامیابی حاصل کی ہے تو فوراً اس خبر کو کیا کر دیا, پھیلا دیا بغیر جو ہے نا تصدیق کیے. تو یہ آیت جو ہے نا نازل ہو گئی اور اس آیت کے اندر ان کو تنبیہ کی گئی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, جب آئے کوئی امر خوف امن کے, کوئی امر آئے امن کی یا خوف کے, مطلب یہ ہے کہ خبر آئے فتح کی یا شکست کی, اداؤ بھی اس کو فوراً جو ہے یہ کیا کرتے ہیں فاش کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ, اگر یہ اس خبر کو لے جاتے اللہ کے رسول کے پاس اور اولو الامر کے پاس, یعنی وہ صحابہ کرام کے جو کیا تھے علماء تھے اور تحقیق کرنے والے تھے, لعلمہ الذین یستنبتونہ, تو حقیقت تک رسائی جو ہے نا ہو جاتا حاصل کر لیتے وہ لوگ کہ جو تحقیق کرنے والے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, تو یہ سارا جو ہے نا شیطانی چال ہے جس کے تم شکار ہو, اگر اللہ تبارک, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے ساتھ ہے, اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی آپ پر نہ ہوتی, اللہ کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی, لاتبعتم الشیطان, تو آپ شیطان کی اتباع کرتے, اکثریت الا قلیلا, بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو شیطان کی اتباع نہ کرتے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنین, اے پیغمبر اللہ کے راستے میں جو ہے نا جنگ کرے اور جہاد کرے, لا تکلف الا نفسك, آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر اپنے آپ کے, وحرز المؤمنین, اور مؤمنین کو بھی تیار کر لے اور ان کو بھی جو ہے نا جنگ کے لیے آمادہ کرے. اس اللہ ایکف باس الذین کفروا, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے زور کو جو ہے نا روک دے جو کافر ہے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, اللہ تبارک و تعالی سزا کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور جنگ کے اعتبار سے بھی. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو اچھائی میں شفاعت کا سفارش کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ, اور جو برائی کے اندر اور گناہ کے کام کے اندر کیا کرتا ہے شفاعت کرتا ہے, یکن لہ کفلا, تو اس کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوگا. سمجھے نا, یہ جو آپ ووٹ دیتے ہو بھی شفاعت ہے, اگر آپ نے اچھے آدمی کو ووٹ دیا ہے تو یہ آپ کے جو ہے نیکی شمار ہوگی, اگر غلط آدمی کو جو ہے نا آپ نے ووٹ دیا ہے تو یہ بھی آپ کے سیاحت میں شمار ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر مقتدر ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ, اب سلام کی تعلیم جو ہے نا دی جا رہی ہے, جب آپ سلام کریں وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب آپ سلام کریں تو جس طریقے سے سامنے والے نے سلام کیا ہے آپ سلام کا جواب سلام سے زیادہ خوبصورت دیں. اگر اس نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب کے اندر کیا کہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی سلام کے کرنے والے کے سلام سے بھی زیادہ خوبصورت جواب دیا کریں. اور دوہا، یا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس نے سلام کیا ہے تو اسی طریقے سے جواب دیا کرے. ان اللہ علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب رکھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، پھر جو ہے نا یہ اعلی دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالی تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن کے لیے، جس کے آنے میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بات کے دیوار سے سچا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عدالت لگے گی اور اس طریقے سے حساب کتاب ہوگا، اور اس طریقے سے ہر کسی کا کرتا کرتا اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہر آدمی کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا. یہ خبر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اللہ سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، یہ خبر بالکل سچی ہے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. اس درد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین اس درد کا ثواب ہمارے شیخ تک پہنچا دے. الہ العالمین جامع رب اولیاء سر العلوم اور اس کے تمام شاخوں کو ترقیات عطا فرما. الہ العالمین ان کے تمام ضروریات کو غیق اخلاص سے پورا فرما. الہ العالمین مولانا مشاہ کو صحت تامہ عطا فرما، بہت بڑا بوجھ ان کے کندھوں پر مولانا کے جانے کے بعد آ چکا ہے. الہ العالمین قدم بقدم ان کی مدد فرما. مولانا سہیل صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہوتے ہیں لیکن بیمار رہتے ہیں، مولا عز و جل ان کو بھی سیاد تامہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین تمام شاخوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مرکز اور اس طریقے سے تمام شاخوں کو دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرما. الہ العالمین اصل علم کی آواز جو ساری دنیا میں جا رہی ہے، الہ العالمین اس آواز کو اس سے بھی زیادہ طاقتور بنا. الہ العالمین اس آواز کو دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس آواز کو دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہماری حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے حکیم صاحب کے اہل بیمار ہیں، مولا عز و جل ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین یہ جو کرونا کے نام سے بیماری آئی ہے، مولا عز و جل اس بیماری کو مسلمان ریاستوں سے اور مسلمانوں کے شہروں گاؤں بستیوں سے اٹھا کر پہاڑوں پہ ڈال دے، وہاں اس کو ختم فرمائے. الہ العالمین یہ رات کو جو واقعہ ہوا ہے، مولا عز و جل کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، الہ العالمین تجھ سے کچھ بکا چھپا نہیں ہے. الہ العالمین عدل کا معاملہ فرما، عدل کا معاملہ فرما، عدل کا معاملہ فرما. الہ العالمین حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین اسلام کا نظام اس ملک کے اندر نافذ فرما. الہ العالمین جو حضرات اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں، مولا عز و جل ان کی کوششوں کو اور ان کی محنتوں کو برابر فرما. الہ العالمین قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین ہمارے نسلوں کے اندر قرآن مجید کی محبت پیدا فرما. قرآن مجید کے اوپر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن مجید کے نور کو اور دین کے جو ہے نا نور کو الہ العالمین ہمارے خاندانوں تک اور نسلوں تک منتقل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ مولانا شفیع صاحب کے بیت المال الہ العالمین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.